بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین اکرام السلام علیکم. ناظرین حال ہی میں حکومت پاکستان میں اسمبلی کے اندر جو بل پاس کیا گیا حقوق کا نسواں بل، اس حوالے سے آج کا یہ اسپیشل پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہے. اس بل میں جہاں ایک طرف حکومتی حلقوں کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ بل عین اسلامی ہے، اسلامی اصولوں کے مطابق بنایا گیا ہے اور اس کے اندر ساری کی ساری چیزیں اسلامی دفعات اور اسلامی رول سے مطابقت رکھتی ہیں، دوسری جانب اپوزیشن کا یہ موقف ہے کہ یہ سراسر غیر اسلامی ہے اور اس میں ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ اسلام کے روح کے خلاف ہیں، تیسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام کا ایک وہ طبقہ بھی ہے جو کہ غیر جانبدار ہے، جو نہ اپوزیشن میں ہے نہ ہی حکومت میں ہے، اور ان میں بہت جید علماء موجود ہیں جس میں کہ جناب تقی عثمانی صاحب، جناب مفتی منیب الرحمان صاحب، جناب مولانا محمد حنیف جالندری صاحب موجود ہیں. ان کا یہ موقف ہے کہ یہ بل اس کے اندر بہت ساری دفعات ایسی ہیں جو غیر اسلامی ہیں اور ان کو درست ہونا چاہیے. اور حال ہی میں اس بل کے حوالے سے علماء کی اس کمیٹی نے 6 نکات جناب چودھری شجاعت صاحب کو پیش کیے اور اس میں نشاندہی کی گئی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو غیر اسلامی ہیں اور ان کی تصریح ہونی چاہیے. ایک دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس بل کو اپروو کیا ہے، جبکہ جو میڈیا پر اور جو دیگر اخبارات میں جو خبریں آئی ہیں ان کے مطابق اسلامی نظریاتی کونسل میں بہت سارے ایسے بھی ممبران ہیں جو خود اس بل کی کئی شک و دفعات کو غیر اسلامی قرار دے رہے ہیں. اور یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ یہ بل فارمل وے میں اسلامی نظریاتی کونسل میں پٹ اپ ہی نہیں کیا گیا تھا اور نہ اس پہ ڈیبیٹ ہوئی تھی. اس تمام صورتحال پر ہم جائزہ لیں گے، لیکن ایک بات آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ خالصتاً علمی پروگرام ہے، اکیڈمک پروگرام ہے، یہ کوئی مناظرے بازی کا پروگرام نہیں ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ آسان اور سہل الفاظ میں آپ تک اس بات کو پہنچائیں کہ اس بل میں کیا خوبیاں یا خامیاں ہیں، کیا کیا وہ اعتراضات ہیں جو علماء کرام کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں. میرے اس پروگرام میں میرے ساتھ میرے کو ہوسٹ ہوں گے احمد ولید صاحب. ولید صاحب جو ہیں وہ لاہور آج ٹی وی کے بیورو چیف ہیں، اور ہمارے ساتھ مہمان جو شریک ہوں گے شریک گفتگو وہ ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. اس پر ہم گفتگو کریں گے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس کے بعد گفتگو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. غامدی صاحب، میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے اس پہ ذرا سی آپ وضاحت کر دیجئے کہ اپوزیشن کی جانب سے تو ایک موقف سامنے آ رہا ہے کہ یہ بل غیر اسلامی ہے، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بل اسلامی ہے اور اسے اسلامی نظریاتی کونسل نے اپروو کیا ہے. آپ بھی چونکہ اس کے ممبر ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے، اور آپ نے استعفیٰ بھی دیا تھا اس مسئلے پر جو کہ ابھی تک ایکسیپٹ نہیں ہوا، میں چاہوں گا کہ اس پوائنٹ آف ویو سے ذرا پہلے وضاحت کر دیجئے کہ کیا یہ اسلامی نظریاتی کونسل میں پیش کیا گیا تھا اور اس پر کوئی بات ہوئی تھی، اور آپ کا موقف کیا ہے؟
یہ کبھی اسلامی نظریاتی کونسل میں باقاعدہ طریقے پر پیش نہیں کیا گیا.
اچھا،
نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، یعنی جس زمانے میں اس پر مشاورت ہو رہی تھی اس وقت بھی اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس یہ باقاعدہ طور پر نہیں آیا، نہ اسلامی نظریاتی کونسل نے کبھی باقاعدہ اپنے کسی اجلاس میں اس پر غور کیا. ظاہر ہے کہ انفرادی طور پر میں یا کوئی اور آدمی اس کے بارے میں اگر کوئی رائے دیتا ہے تو وہ میری رائے ہے یا اس شخص کی رائے ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے تو اس وقت کوئی رائے قرار پائے گی جب اس کے باقاعدہ اجلاس میں کوئی چیز زیر بحث آئے گی، اس پر سب لوگ اپنا نقطہ نظر بیان کریں گے اور پھر اس کے بارے میں کوئی رائے دیں گے. اتنی بات البتہ میں آپ پر واضح کر دوں کہ اسلامی نظریاتی کونسل آئین کے مطابق اپنے طور پر بھی قوانین کا جائزہ لیتی رہتی ہے، چنانچہ وہ ایک ترتیب کے ساتھ قوانین کا جائزہ لے رہی ہے. اور اس کو آپ اتفاق کہیے کہ پچھلے چند برسوں سے اسلامی نظریاتی کونسل 1979 کے قوانین پر غور کر رہی ہے، اس میں حدود آرڈیننس بھی زیر غور ہے، لیکن وہ اسلامی نظریاتی کونسل اپنے طور پر کر رہی ہے اور اس میں بھی ابھی کوئی آخری رائے نہیں قائم ہوئی تھی، یعنی وہ بحث جاری ہے، اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ بل ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو یہ باقاعدہ طور پر پیش کیا گیا تھا نہ اس پر کوئی ڈیبیٹ ہوئی تھی، تو ہر ایک نے اپنا ویسے ہی ایک انفارمل سا اوپینین دیا تھا اور اسی کو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اسے اپروو کر دیا ہے.
حکومت کیا کہہ رہی ہے اور کیا نہیں کہہ رہی میں اس کے بارے میں تو کچھ نہیں عرض کر سکتا، لیکن میں یہ بات پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے کسی اجلاس میں کبھی اس بل پر باقاعدہ غور نہیں کیا گیا، یہ حکومت کی طرف سے کبھی نہیں بھیجا گیا. آئین کے مطابق جب کوئی بل بھیجا جائے گا تو یا صدر مملکت بھیجیں گے یا قومی اسمبلی بھیجے گی, یعنی کوئی باوقار ادارہ ہوگا جو اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس غور و خوض کے لیے اس طرح کوئی چیز بھیجے گا. ایسا بالکل نہیں
سر. آپ نے
اور کسی مرحلے پر اس میں کوئی مشاورت بھی
کوئی نہیں
نظریاتی کونسل کی سطح پر نہیں ہوئی. یعنی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر خالد مسعود صاحب کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے اور انہوں نے اپنا نقطہ نظر صدر مملکت کی خدمت میں بھی پیش کر دیا تھا. مجھ سے بھی جب رائے پوچھی گئی تو میں نے بھی اپنی رائے بیان کر دی, لیکن یہ میری انفرادی رائے ہے. اسلامی نظریاتی کونسل ایک ادارہ ہے اور ادارے کی حیثیت جب وہ رائے دے گی تو ظاہر ہے کہ اس کے کسی اجلاس میں کوئی بل پیش ہوگا, اس پر غور کیا جائے گا, اس کے ایجنڈے پر آئے گا, اس میں مختلف لوگ اپنا نقطہ نظر بیان کریں گے. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اتفاق ہو, کچھ کو اختلاف ہو, اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے ہے جو ہمارے سامنے.
ایک چیز جو لوگوں کے ذہن میں جو ہے وہ شکوک و شبہات جنم لے رہا ہے وہ یہ کہ آپ نے اسلامی نظریاتی کونسل سے ریزائن کیا تھا, وہ ریزائن ایکسیپٹ نہیں ہوا, وہ ریزائن کی وجوہات کیا تھیں؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ ایکسیپٹ نہیں ہوا ریزگنیشن اور آپ نے ریزائن کیا تھا اپنے اصولی موقف پر, تو اس مشاورت میں آپ شریک کیوں رہے؟ آپ اگر شریک ہوتے ہیں تو لوگوں کا یہ اوپینین ایک بن رہا ہے کہ جی اس میں غامدی صاحب کی بھی رائے شامل ہے, کیا ایسی بات ہے؟
اس بل سے میرے استعفے کا کوئی تعلق نہیں تھا.
ٹھیک,
نہ مجھے اس بات پر اصرار تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو ضرور یہ بل بھیجا جانا چاہیے. اسلامی نظریاتی کونسل کو حکومت چاہتی ہے کوئی بل بھیج دیتی ہے, صدر مملکت چاہتے ہیں مشورہ کر لیتے ہیں, یہ کوئی پابندی نہیں ہے ان کے اوپر. میں نے جس بات پر استعفیٰ دیا تھا وہ یہ تھا کہ حکومت نے ایک کمیٹی بنائی جسے حکومت کی علماء کمیٹی کہا گیا, اس کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کیے گئے, پھر اس کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ علماء نے قرآن و سنت کے مطابق اس بل کا جائزہ لے کر اپنی رائے دے دی ہے. میرا کہنا یہ تھا کہ اگر حکومت کو کسی معاملے میں یہ جاننا ہے کہ کیا چیز قرآن و سنت کے مطابق ہے اور کیا نہیں ہے, تو اس کے لیے آئین میں ایک ادارہ موجود ہے, پھر اس کو وہاں آنا چاہیے تھا. یعنی حکومت کے لیے یہ لازم نہیں تھا کہ وہ وہاں اس بل کو بھیجتی یا اس پر بحث کراتی, یہ لازم نہیں تھا, لیکن جب وہ اسلامی نظریاتی کونسل کو نظر انداز کر کے ایک علماء کمیٹی بناتی ہے تو یہ میرے نزدیک اس ادارے کے وقار کے منافی تھا. میں نے اس کی بنیاد پر استعفیٰ دیا تھا. صدر مملکت نے میرے ساتھ ملاقات میں وضاحت کی کہ انہوں نے اس طرح کا کوئی اقدام نہیں کیا. وزیر اعظم صاحب نے فرمایا انہوں نے اس طرح کوئی اقدام نہیں کیا. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ چودھری شجاعت صاحب نے اپنی ذاتی حیثیت میں, یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی کی طرف سے یہ اقدام کیا ہے, حکومت کی طرف سے اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں کیا گیا, یہ ان کا موقف تھا. تو یہ اصل میں ایک دوسرا اصولی پہلو ہے جس کی بنیاد پر یہ بحث اٹھی تھی. اس بنیاد پر نہیں تھی کہ یہ بل میرے نزدیک اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے اور میں اس کی بنیاد پر استعفیٰ.
اچھا, جس میٹنگ کے بعد یہ پریس ریلیز جاری کیا گیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اسے اپروو کر دیا ہے, اس میٹنگ میں آپ بھی موجود؟
جی, میں اس میٹنگ میں موجود تھا. میں نے اس میں کسی چیز کے بارے میں کوئی رائے نہیں دی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اس سے پہلے اپنی رائے بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا تھا.
ہم چاہیں گے کہ اب ہمارے ناظرین کو آپ ایک ایک پوائنٹ کر کے یہ صرف اشارہ کریں, نشاندہی کریں کہ اس بل میں آپ کی نظر میں علمی نقطۂ نظر سے کیا کیا چیزیں ہیں جو اسلام کی روح کے منافی ہیں.
سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میرے نزدیک زنا کی سزا 100 کوڑے, اس کو میں آخری سزا کہتا ہوں, انتہائی سزا کہتا ہوں, میکسیمم پنشمنٹ کہتا ہوں. یہ بات میں نہیں کہتا, قرآن مجید نے خود اس بات کو واضح کر دی ہے. قرآن مجید نے جس اسلوب میں اس سزا کو سورہ نور میں بیان کیا ہے اس میں صفت کے سیگے استعمال کیے ہیں. عربی زبان کے اسالیب سے واقف ہر شخص جانتا ہے کہ یہ سیگے اہتمام پر دلالت کرتے ہیں. اس سے میں یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ قرآن مجید نے زنا کی سزا اور اسی طرح چوری کی سزا جو اب زیر بحث نہیں ہے اس میں انتہائی سزا بیان کی ہے. انتہائی سزا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جرم آخری درجے میں ہو گیا ہے, مجرم کسی رعایت کا مستحق نہیں, اس صورت میں یہ سزا دی جائے گی. اس بات کو خود قرآن نے عملی طور پر بھی واضح کر دیا ہے. قرآن مجید میں لونڈیوں اور غلاموں کی سزا کا مسئلہ زیر بحث آیا ہے. اس میں قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ چونکہ لونڈیاں اور غلام اس معاشرے میں اچھی تربیت نہیں پاتے تھے, انہیں اچھا ماحول میسر نہیں ہوتا تھا, ان کو اخلاقی لحاظ سے وہ تعلیمات نہیں ملتی تھیں جو ایک شریف النفس انسان کو ملنی چاہیے, چنانچہ ان میں سے کسی سے اگر اس جرم کا ارتکاب ہو جائے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کو یہ سزا نہیں دی جائے گی. اور پھر مزید وضاحت کرتا ہے کہ لونڈیوں غلاموں میں سے اگر کسی کی اچھی تربیت کی گئی ہے, اس کو اچھا ماحول میسر ہے, اس کے مالکوں نے بھی اس کو حفاظت کے ساتھ رکھا ہے, پھر اس کی شادی بھی کر دی گئی ہے اور اس کے بعد اس نے اس جرم کا ارتکاب کیا, تو اس صورت میں بھی اس کو آدھی سزا دی جائے, پوری سزا نہ
دی جائے.
تو اس سے قرآن مجید نے یہ اصول واضح کر دیا ہے کہ زنا کی سزا, چوری کی سزا, یہ دونوں انتہائی سزائیں ہیں. یعنی چوری کی سزا جو ہاتھ کاٹنا قرآن میں بیان ہوئی ہے, زنا کی سزا 100 کوڑے بیان ہوئی ہے, یہ انتہائی سزائیں ہیں. جرم جب آخری درجے میں ہو جائے گا اور مجرم کسی رعایت کا مستحق نہیں ہوگا تب یہ دی جائیں گی. یہ بل اس اصول کو تسلیم نہیں کرتا. اس میں ایک دوسرے اصول کو اختیار کیا گیا ہے جو ہمارے روایتی علماء کے نزدیک درست ہے، ان کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں اس کو قرآن مجید کے خلاف سمجھتا ہوں. اس میں یہ اصول اختیار کیا گیا ہے کہ کنوارے کی سزا 100 کوڑے ہے اور شادی شدہ کی سزا رجم ہے. ہمارے ہاں عام طور پر لوگ یہی کہتے ہیں، اسی اصول پر یہ بل بنایا گیا ہے. پچھلے آرڈیننس میں بھی یہی چیز تھی، اس لحاظ سے پچھلے آرڈیننس میں اور اس بل میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی ایک ہی چیز ہے جس کو وہاں بھی اختیار کیا گیا، یہاں بھی اختیار کیا گیا. میں اس کو قرآن و سنت کے خلاف سمجھتا ہوں.
گویا یہ چیز اس بل میں موجود ہے کہ زنا بالرضا کے اندر شادی شدہ کی سزا جو ہے وہ رجم ہے اور کنوارے کی سزا 100 کوڑے ہے. یہ اس بل میں بھی یہ بات موجود ہے اور اس سے علماء کا کوئی اختلاف نہیں.
اس سے علماء کا کوئی اختلاف نہیں. یہی چیز حدود آرڈیننس میں بھی تھی، یعنی جو ضیاء الحق صاحب کا حدود آرڈیننس ہے اس میں بھی یہی سزا تھی. اس سزا کو اس میں بھی نہیں چھیڑا گیا. میں نے اس زمانے بھی اس پر تنقید کی تھی اور تفصیلی تنقید کر کے یہ بتایا تھا کہ قرآن کا منشا کیا ہے، اور اس میں اس سوال کا جواب بھی دیا تھا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کی سزا در حقیقت سورہ مائدہ کے تحت دی ہے، اور یہ اوباشوں کی سزا ہے. اس میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی بنیاد پر فرق نہیں کیا گیا. شادی شدہ ہونا یا غیر شادی شدہ ہونا یہ مجرم کے حالات میں سے ایک چیز ہے، یہ سوال بھی پوچھا جائے گا. دوسرے لفظوں میں کہیے کہ فرق کی وجہ یہی نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے. اس کی بنیاد پر بھی آپ فرق کر سکتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد پر بھی نہ کہ اسی کی بنیاد پر. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مائدہ میں جو حرابہ کی سزائیں بیان ہوئی ہیں ان میں سے ایک سزا تقتیل ہے، یعنی عبرت ناک طریقے سے قتل کرنا. عبرت ناک طریقے سے قتل کی 10 صورتیں ہو سکتی ہیں. آپ نے اپنے زمانے میں اوباشی کے مجرموں کو اس آیت کے تحت یہ سزا دی تھی. اس پر میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، میری کتاب برہان میں تفصیلی مباحث موجود ہیں اور یہ 1981-82 میں.
یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اس پہ آپ نے بڑی تفصیل سے پہلے بھی لکھا ہے، کیونکہ ایک عام طور پر جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اوپینین اس حکومت میں ہی سامنے آیا ہے اور یہ کوئی بڑی ایسی بات ہے. ایسا نہیں ہے، آپ بہت پہلے سے اس بات پر تنقید کرتے رہے ہیں. اور
1979 میں یہ آرڈیننس بنائے گئے. میں پہلا آدمی ہوں کہ جس نے اس زمانے میں ان پر تنقیدیں لکھیں. یہ تنقیدیں سنین کی وضاحت کے ساتھ میری کتابوں میں چھپی ہوئی موجود ہیں.
اچھا، اس زمانے میں آپ نے یہ جو تنقید لکھی اس میں آپ منفرد تھے یا آپ کے ساتھ اور بھی کسی بڑے کوئی عالم دین کا نام آتا ہے جنہوں نے آپ کی رائے کی حمایت کی ہو؟
روایتی علماء کا موقف تو وہی ہے جو حدود آرڈیننس میں بھی بیان کر دیا گیا تھا، جو اس بل میں بھی اسی طرح باقی رکھا گیا ہے. تو اس وجہ سے کسی اور کے اس کو بیان کرنے کی وجہ نہیں. میں تنہا تھا جس نے اس موضوع پر بحث کی، اپنا نقطہ نظر دلائل کے ساتھ بیان کیا. اور اس زمانے میں جس طرح کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ صرف کسی کتاب اور میرے رسالے میں نہیں بلکہ ایک موقر اخبار میں یہ مضامین شائع ہوئے.
اچھا، نئے بل میں آپ کے مطابق کہ زنا بالرضا کی سزا موجود ہے، پھر لوگوں میں یہ کنفیوژن کیوں ہے اس وقت کہ زنا بالرضا کی کھلی چھٹی دے دی گئی؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب آپ کسی جرم کے مقدمہ دائر کرنے کے طریقے کو سخت کر دیں گے، جب آپ ایسے بعض حدود قیود عائد کر دیں گے کہ جس میں آسانی کے ساتھ کوئی آدمی عدالت میں نہ جا سکے، تو لوگ یہ نتیجہ اس سے نکال سکتے ہیں. لیکن یہ بات خود قرآن نے کر دی ہے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ قرآن مجید اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ آپ کو اگر کسی پر زنا کی تہمت لگانی ہے یا زنا کی نوعیت کے کسی جرم کی تہمت لگانی ہے تو آپ کو 4 گواہ لے کر آنا ہوگا. قرآن مجید نے یہ بات سورہ نور میں جہاں زنا کی سزا بیان ہوئی ہے اس کے متصل بات واضح کر دی ہے، جس کو قذف سے تعبیر کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں عام طور پر قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ والذین یرمون المحصنات، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر اس طرح کا الزام لگاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ 4 گواہ لائیں، اور پھر کہتا ہے کہ اگر وہ نہ لائیں تو ان کی پیٹھ پر 80 کوڑے برسا دیے جائیں گے. اب ظاہر ہے کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی جھوٹا گواہ ہے تو اس کی پیٹھ پر 80 کوڑے برسا دیے جائیں گے، بلکہ یہ کہا ہے کہ اگر آپ 4 گواہ نہیں لا سکے. تو اس سے یہ صاف بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کا منشا یہ ہے کہ اگر زنا کے جرم کا، زنا بالرضا اس وقت زیر بحث ہے، زنا کے جرم کا ارتکاب ہوا ہے تو اس پر پردہ ڈالیے، اپنے بھائی کو تلقین کیجیے، نصیحت کیجیے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ اخلاقی اصلاح کبھی قوانین سے نہیں ہوتی. اخلاقی اصلاح خدا کے خوف سے ہوتی ہے، معاشرتی دباؤ سے ہوتی ہے، سوسائٹی کے عمومی رویوں سے ہوتی ہے، آپ کیا ماحول ہے جس میں لوگوں کی پرورش کر رہے ہیں اس سے ہوتی ہے. تو قرآن کا منشا بھی اس میں یہ ہے. میں یہاں ایک اور قانونی پہلو کی وضاحت کر دوں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ عام طور پر جو ہمارا ذہن ہے، ہم جرم اس چیز کو کہتے ہیں جب آپ کسی کی جان، مال، آبرو کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کرتے ہیں. یعنی دوسرا آدمی مظلوم ہوتا ہے، اس کی مرضی کے خلاف آپ اس کی جان لینے کی کوشش کرتے ہیں، مال چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی آبرو کے خلاف کوئی اقدام کرتے ہیں، جرم اسے کہتے ہیں. زنا بالرضا میں یہ نہیں ہوتا، اس کو اللہ نے جرم قرار دیا ہے. یعنی عام حالات میں یہی وجہ ہے کہ مغربی معاشرہ اس کو جرم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ گناہ مانتے ہیں اس کو. گناہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسے کام کا ارتکاب کیا جس پر آپ اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں. لیکن اسٹیٹ کے سامنے آپ جواب دہ ہوتے ہیں جب آپ جرم کی صورت میں اس کام کو کرتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ریپ یا زنا بالجبر یہ تو جرم ہے کیونکہ اس میں آپ دوسرے کی آبرو کے خلاف اقدام کر رہے ہیں، اس کی مرضی کے خلاف اقدام کر رہے ہیں، لیکن زنا بالرضا کو وہ جرم نہیں مانتے. اللہ نے اس کو جرم قرار دیا ہے قرآن مجید میں. جب اللہ نے اس کو جرم قرار دیا ہے تو اس کے ثبوت کے لیے بھی بہت کڑی شرائط عائد کر
کڑی شرائط
اور یہ شرائط اللہ ہی نے عائد کی.
میں یہیں سے آپ کی گفتگو کو کنٹینیو کروں گا. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. غامدی صاحب آپ نے ایک اعتراض تو واضح کر دیا اس پر کہ آپ کے نزدیک زنا کی جو میکسیمم پنشمنٹ ہے وہ 100 کوڑے ہے، اور جہاں پر رجم کی سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کی وہ اوباشوں کے لیے تھی. بخاری میں ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے اعتراف کیا کہ میں نے زنا جو ہے ارتکاب کیا اور میں نے جبر کے ساتھ کیا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی رجم کی سزا تجویز فرمائی اور اس کا وہ نافذ کی گئی اس پر. اب جب ایک شخص آتا ہے اور وہ خود اگری کرتا ہے ایکسیپٹ کرتا ہے تو وہ اوباش کی کیٹیگری میں تو نہیں آیا. یہاں سے جو سمجھ میں آ رہی ہے بات وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام شخص کے لیے بھی جو ہے وہ رجم کی سزا دی ہے.
میں تین باتیں عرض کروں گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ زنا بالجبر ایک ایسا جرم ہے جو شرفانی کیا کرتے ہیں، یعنی اگر زنا بالرضا کا ارتکاب ہوا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آدمی پر جذبات نے غلبہ پا لیا، کوئی اس طرح کی صورتحال ہوئی جس میں انسان کمزور ہو جاتا ہے اور وہ اس جرم کا ارتکاب کر بیٹھا. زنا بالجبر کا ارتکاب آپ کے خیال میں آپ کے معاشرے میں کتنے شرفا نے آج تک کیا ہے؟ زنا بالجبر کا ارتکاب اسی نوعیت کے لوگ کرتے ہیں. اب رہ گئی یہ بات کہ مجرم نے اعتراف کیا، تو میں آپ سے عرض کروں کہ تمام روایات کا جائزہ لینے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایات اصل میں جہاں تہاں پھرتے چلتے ہوئے لوگوں کے بیانات ہیں. یہ ایسا نہیں کہ یہ کوئی عدالتی کارروائی کا بیان ہے. عدالتی کارروائی میں کیا ہوا، مجرم کیسے آیا، اس کو کسی نے متوجہ کیا. مثلاً میں مائس کے بارے میں آپ سے عرض کروں گا کہ ایک طرف ہمارے سامنے وہ روایات ہیں جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ خود آیا، اس نے آ کے اعتراف کیا، حضور نے اسے واپس کرنا چاہا، اور دوسری جانب مسلم میں سیدنا عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ جب وہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مجھے تمہارے بارے میں جو اطلاعات پہنچی ہیں کیا وہ درست ہیں؟ تو اس سے کیا تصویر سامنے آتی ہے؟ تو یہ اعتراف کا لفظ جب آپ روایتوں میں پڑھتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ آج کے زمانے میں عدالتوں میں جب رپورٹنگ ہوتی ہے تو اس میں بات کچھ سے کچھ بن جاتی ہے. اس لیے ان کو قرآن کی روشنی میں دیکھنا پڑے گا. میں نے جو بات کہی ہے وہ قرآن مجید کی بنیاد پر کہی ہے. قرآن مجید نے سورہ مائدہ میں حرابہ اور فساد فی الارض کی سزائیں خود بیان کی ہیں، 4 سزائیں بیان کی ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ ان میں سب سے پہلی سزا عبرتناک طریقے سے مجرم کو قتل کرنا ہے. پھر میں آپ کو توجہ دلاؤں گا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف رجمی کی سزا نہیں دی اوباشوں کو، بعض لوگوں کو 100 کوڑے مارنے کے بعد 1 سال کے لیے جلاوطن بھی کیا ہے. آپ اگر سورہ مائدہ کی اس آیت کو دیکھیں تو اس میں جس طرح پہلی سزا تقتیل یعنی عبرتناک طریقے سے قتل کرنا ہے، اس میں آخری سزا اور یونفو من الارض علاقہ بدر کرنا بھی ہے. سوال یہ ہے کہ علاقہ بدر کرنے کی سزا کس حکم کے تحت دی گئی ہے؟ میں یہ کہتا ہوں یہیں سے دی گئی ہے. یعنی اس میں چونکہ 4 سزائیں بیان کی گئی ہیں اور عدالت کو اختیار دیا گیا ہے کہ ان میں سے جو سزا چاہے دے لے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر کہ اگر تو مجرم رعایت کا مستحق ہے تو جلاوطنی کی سزا دے دی ہے یعنی 100 کوڑے مارنے کے بعد، اور اگر وہ رعایت کا مستحق نہیں ہے تو اسے رجم کرا دیا. رجم کے ساتھ 100 کوڑے مارنے کی وجہ نہیں تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اخلاقیات قانون یہ تقاضا کرتی ہے کہ اگر ایک شخص نے 5 جرائم کا ارتکاب کیا ہے، ان میں سے کسی کی سزا 100 کوڑے ہے، کسی کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، اس کے میں سے ایک کی سزا موت بھی ہے، تو موت کی سزا کے ساتھ پھر باقی سزائیں جمع نہیں کی جاتی، بیان تو کی جاتی ہیں. یعنی جب عدالت فیصلہ سناتی ہے تو وہ بیان کرتی ہے،
اس کے ڈاکیومنٹ پر لکھا جائے گا،
لیکن یہ کہ اس کو جمع نہیں کیا جاتا. یہ چیز ظاہر بات ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، جب آپ ایک آدمی کو دنیا ہی سے رخصت کر رہے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ 100 کوڑے مار کے رخصت کریں. تو حضور نے بھی اس کو جمع نہیں کیا اور یہ بالکل ٹھیک قانون کی اخلاقیات کے تقاضے کے مطابق.
دوسرا آپ کا اعتراض کیا ہے بنیاد؟
دوسرا جو اس بل پر میرا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک قرآن مجید جرائم کی گواہی میں عورت اور مرد میں، مسلمان اور غیر مسلمان میں کوئی فرق نہیں کرتا. یعنی نہ جنس کی بنیاد پر گواہی میں تفریق کرتا ہے، نہ مذہب کی بنیاد پر تفریق کرتا ہے، جبکہ اس بل میں حدود آرڈیننس کی اس شرط کو برقرار رکھا گیا ہے. میں عرض کر رہا ہوں برقرار رکھا گیا، یعنی یہ وہاں بھی موجود تھی، یہ یہاں بھی موجود ہے. اس کو برقرار رکھا گیا ہے کہ 4 گواہ
مسلمان
ہونے چاہیے اور مرد ہونے چاہیے. تو میں چونکہ اس کو قرآن و سنت کے خلاف سمجھتا ہوں، میرے نزدیک اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے. گواہ گواہ ہوتا ہے، اور کسی واقعے کے گواہ تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا قاضی کے نزدیک قابل قبول ہے. ممکن ہے کہ کوئی بچہ گواہی دینے کے لیے آ جائے، ممکن ہے کوئی عورت گواہی دینے کے لیے آ جائے، ممکن ہے مرد ہو، یعنی گواہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں. اسی طرح اگر قرآن نے زنا بالرضا کے معاملے میں 4 گواہوں کی شرط لگائی ہے تو اس میں اربت شہدا کے الفاظ استعمال کیے ہیں. عربیت کی روح سے نہ ان پر مسلمان ہونے کی شرط عائد کی جا سکتی ہے، نہ ان پر مرد ہونے کی شرط عائد کی جا سکتی ہے، بس 4 گواہ ہونے چاہیے.
اچھا میں چاہوں گا کہ آپ نے یہاں پر جو تذکرہ کیا، ایک عام ذہن میں یہ کنفیوژن بھی ہے، یہ ذرا واضح کر دیجئے، حالانکہ اس کا معاملہ الگ ہے، لیکن واضح کر دیں اس کو، کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورتوں کی گواہی جو ہے وہ آدھی تسلیم کی گئی ہے، تو یہ اس سے اس کا کوئی تعلق ہے؟
کوئی تعلق اس سے نہیں. دیکھیے، بات یہ گواہی کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک گواہی جرائم کی گواہی ہے، واقعاتی گواہی ہے، کوئی ڈاکہ پڑ گیا ہے، کوئی چوری ہو گئی ہے، اس موقع پر گواہ کا انتخاب آپ نہیں کرتے، گواہ کا انتخاب قدرت کرتی ہے،
حالات
معلوم نہیں وہاں کون گواہ ہوگا،
ٹھیک،
اور اس کی بنیاد پر عدالت فیصلہ کرتی ہے. عدالت کے سامنے جب گواہ آتے ہیں تو ممکن ہے کہ 10 گواہوں کی گواہی کو وہ رد کر دے، اور ممکن ہے کہ کسی ایک بچے کی گواہی کو کرینے کے مطابق سمجھ کر قبول کر لے. تو گواہی کا جرائم میں معاملہ آپ کے انتخاب پر نہیں ہوتا. گواہی کی ایک دوسری صورت یہ ہے کہ میں نے، آپ نے کوئی لین دین کا معاملہ کیا، کوئی مکان خریدا ہے، بیچا ہے، کوئی قرض لیا ہے، اس موقع پر ہم دستاویز لکھتے ہیں، اس دستاویز کو لکھتے وقت گواہ کا انتخاب ہمارے پاس ہے. تو وہاں قرآن مجید یہ بات کہتا ہے کہ آپ اس میں مردوں کو گواہ بنائیں، اور ظاہر ہے کہ ہر معقول آدمی یہی کہے گا کہ کیوں گھر در میں رہنے والی خواتین کو خامخواہ عدالت میں گھسیٹا جائے. یہ بات
ہے، وہاں پہ گواہ کا چوائس ہمارے ہی پاس ہے،
ہمارے پاس ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اس کا قانون اور عدالت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی وہاں بھی یہ بات نہیں کہی گئی کہ اگر لین دین کے کسی معاملے کا کوئی مقدمہ عدالت میں آئے تو اس پر مردوں کو گواہ طلب کرو، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ مجھے اور آپ کو ایک معاشرتی ہدایت دی گئی ہے کہ ہم اپنے مال کی حفاظت کے لیے مردوں کو گواہ بنائیں. وہ بات سمجھ میں آتی ہے، معقول ہے، معاشرتی تقاضوں کے بالکل مطابق ہے، لیکن جرائم کی گواہی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ نہ جرائم کی گواہی سے اس کا کوئی تعلق ہے، نہ عدالتی گواہی سے اس کا کوئی تعلق ہے. وہ اصل میں میرے اور آپ کے مال کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے.
غامدی صاحب، یہ جو جرائم کی گواہی کے بارے میں آپ نے اپنا موقف واضح کر دیا کہ اس میں قرآن مجید نے کوئی تفریق نہیں کی ہے مرد اور عورت اور جنس کی بنیاد پر، یا اسلام وہ مسلمان ہے یا نان مسلم ہے، اس پہ کوئی تفریق نہیں.
نہ صرف یہ کہ قرآن مجید نے کوئی تفریق نہیں کی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی تفریق نہیں کی.
ایسے واقعات
ہیں، کوئی حدیث نہیں ہے. اچھا، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے عورت گواہی دینے کے لیے آئی ہو اور آپ نے اس عورت کی گواہی رد کر دی ہو کہ تم عورت ہو، میں تمہاری گواہی قبول نہیں کر رہا، بلکہ اس کے برعکس چیزیں روایتوں میں موجود ہیں.
اچھا، آپ ذرا اس پہ بھی مزید وضاحت کر دیجئے کہ آپ کے نزدیک یہ معاملہ تو سمجھ میں آ گیا کہ گواہی جو ہے اس کے لیے صرف مسلمان اور مرد ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن کیا آپ اپنی اس رائے میں ان چیزوں کو بھی شامل کرتے ہیں کہ چار گواہوں کی ریپلیسمنٹ کوئی ڈی این اے رپورٹ یا کوئی فورنسک رپورٹ بھی ہو سکتی ہے، یعنی بالکل چار گواہ ہی نہیں ہے یا دو گواہ تو ہیں باقی کی کچھ رپورٹس ہیں، اس کو بھی آپ اس کا وہ ریپلیسمنٹ سمجھتے ہیں؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ چوری کا معاملہ ہے تو قرآن مجید نے کوئی شرط عائد نہیں کی، یعنی جرم کو ثابت ہونا چاہیے، وہ انگلیوں کے نشانات سے ثابت ہو گیا، وہ کیمرے کی گواہی ثابت ہو گیا، عدالت کسی اور کرینے کی بنیاد پر مطمئن ہو گئی سزا دے گی. اسی طرح کا معاملہ باقی جرائم کا ہے، صرف زنا. صرف زنا بالرضا ہے جس میں قرآن اصرار کرتا ہے کہ چار گواہ ہونے چاہیے. چنانچہ چار گواہ آپ کے پاس ہیں تو آپ مقدمہ لے کے جائیے، ورنہ قرآن کا اصرار یہ ہے کہ اطمینان کے ساتھ گھر میں بیٹھیے. آپ اگر کوئی جرم دیکھ رہے ہیں تو اپنے بھائی کو تلقین کریں، نصیحت کریں، اس کے جرم پر پردہ ڈالیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاص اس جرم کے معاملے میں یہی کہا. دیکھیے، یہ جرم ایک مسلمان معاشرے میں آدمی کی حیثیت عرفی کو ختم کر دیتا ہے، تو قرآن مجید نے اس میں خاص طور پر یہ شرط عائد کی ہے، باقی کہیں نہیں. اور یہاں چار گواہی ہونے چاہیے، یعنی چار گواہوں کے بغیر
اس کا ریپلیسمنٹ ڈی این اے رپورٹ وغیرہ نہیں ہو سکتا،
قرآن مجید نے تسلیم نہیں
کیا.
لیکن باقی جرائم کی یہ نوعیت نہیں ہے. میں فرق بھی واضح کر دوں، یہ بر رضا ہونے والا جرم ہے.
جی، ابھی ہم بر رضا ڈسکس کر رہے ہیں، بالکل بر رضا کو ڈسکس،
اس کو واضح ہونا چاہیے.
اچھا، اس میں اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ جو ہے اس میں مداخلت نہیں کر سکتی؟
جی، ظاہر بات ہے اس میں ریاست مداخلت نہیں کر سکتی، کیونکہ جب بھی مقدمہ قائم ہوگا، مثال کے طور پر ریاستی مقدمہ قائم کرنا چاہتی ہے کسی شخص کے خلاف زنا بر رضا کا، تو جب آپ مقدمہ قائم کریں گے تو تہمت لگائیں گے نا، پہلے تو الزام عائد کیا جائے گا. جب جرم ثابت ہوتا ہے اس کے بعد آدمی مجرم قرار پاتا ہے، ورنہ تو آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ الزام ہے. تو جب آپ وہ مقدمہ دائر کریں گے تو قرآن کہتا ہے کہ آپ کو چار گواہ لے کے آنا پڑے گا، تب زنا بالرضا کا مقدمہ درج ہوگا. یعنی یہ بات کا مسئلہ ہے کہ عدالت
کیا پروف ہوتا ہے نہیں ہوتا، وہ بات
ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یعنی مقدمہ تب درج ہوگا.
اسٹیٹ کو بھی چار گواہ لانے پڑیں گے،
ہر ایک کو چار گواہ لانے پڑیں گے، کیونکہ قرآن مجید اس میں یہ چاہتا ہی نہیں. دیکھیے، بات یہ زنا بالرضا کے معاملے میں دو مرد و عورت ہیں جنہوں نے باہمی رضامندی سے اس جرم کا ارتکاب کیا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. قرآن نے جو تین بڑے گناہ بیان کیے ہیں، شرک، قتل اور زنا، ان میں شامل ہے. اس کے گناہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اس کو جرم اللہ نے قرار دیا ہے. یہاں کوئی استغاثہ لے کے نہیں آیا ہوتا، کوئی مظلوم نہیں ہوتا جس کو آپ کو انصاف دلانا ہوتا ہے، یا مسئلہ انصاف کا نہیں ہوتا بلکہ معاشرے کی اصلاح کا ہوتا ہے. تو اس میں اللہ نے جو قانون بنایا اسی کی پابندی کی جائے.
یعنی جس عورت نے یہ کمپلینٹ کی کہ اس کو ریپ کیا گیا ہے، تو اگر یہ بعد میں ثابت ہوتا ہے کہ وہ زنا بالرضا تھا، تو اسٹیٹ اس میں پھر خود از خود پرچہ درج نہیں کروائے گی.
دیکھیں نا، یہ آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے، ثابت ہوتا ہے. ثابت ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر تو عدالت سزا دے دے گی، لیکن ثابت ہوگا کیسے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ زنا بالرضا کے معاملے میں چار گواہ آئیں گے اور وہ گواہی دیں گے تو تب مقدمہ قابل سماعت ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور بڑی عنایت ہے کہ اس معاملے میں مسلمان معاشرے کی حفاظت کے لیے یہ اہتمام کر دیا گیا ہے. یعنی سزا بھی سخت ہے، 100 کوڑے کی سزا ہے، اور پھر اس کے لیے یہ اہتمام بھی کر دیا گیا ہے. عدالت میں کوئی زنا بالجبر کا کیس آ گیا ہے، اس کی تحقیق کے دوران میں یہ ثابت ہو گیا. یعنی ہم نے دیکھا جائے نا کیسے ثابت ہوا. اگر قاضی اس پر مطمئن ہو جاتا ہے اس طرح کے کسی معاملے میں، یہ ایک اور نوعیت ہے، یہاں کوئی الزام نہیں لگایا گیا، تہمت نہیں لگائی گئی، ثابت ہو گیا کسی سماعت کے نتیجے میں اور قاضی مطمئن ہو گیا ہے تو سزا دے سکتا ہے. وہ نوعیت بالکل مختلف ہے. یعنی قرآن مجید نے ایک عمومی قانون بیان کر دیا ہے کہ جب بھی اس طرح کا مقدمہ آپ کو دائر کرنا ہے تو آپ کو چار گواہ لے کے آنا ہے.
یعنی اس صورت میں جو لڑکی اگر بعد میں وہ تسلیم کر لیتی ہے کہ ہاں یہ بالرضا ہوا تھا، میں نے وہ الزام غلط لگایا تھا، تو اس میں وہ کیس درج ہو جائے گا.
یہ تو اعتراف ہے، اعتراف کے بعد تو ہر مجرم کو سزا دی جا سکتی.
ٹھیک.
اچھا غامدی صاحب، تیسرا کیا بنیادی اعتراض ہے آپ کا؟
تیسرا میرا اعتراض یہ ہے کہ اس میں زنا بالجبر کی جو سزا بیان کی گئی، یعنی یہ تو ایک اچھا کام کیا گیا ہے کہ زنا بالرضا اور زنا بالجبر کے معاملے کو الگ الگ کر دیا گیا ہے.
جو پہلے نہیں تھا،
جو پہلے حد کے حد تک نہیں تھا. یعنی یہ بات بھی ہر شخص پہ واضح ہونی چاہیے کہ ہمارے یہاں میڈیا میں بھی بہت اس پر مہم چلائی گئی کہ زنا بالرضا اور زنا بالجبر میں فرق نہیں کیا جا رہا. تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حدود آرڈیننس میں یہ حد کے حد تک فرق نہیں تھا،
تعزیر میں فرق تھا.
تعزیر میں فرق کیا گیا تھا، اور یہ خود بتا رہا ہے کہ انسانی عقل یہ چاہتی ہے کہ اس میں فرق کیا جائے. حد کے معاملے میں البتہ قانون یہی تھا کہ کنوارا ہے تو 100 کوڑے، شادی شدہ ہے تو اسے رجم کیا جائے گا، اور اس میں اس کا لحاظ نہیں کیا جائے گا کہ زنا بالرضا ہوا ہے یا زنا بالجبر ہوا ہے. یعنی اگر ایک کنوارا مجرم ہے اور اس نے اس کا بالرضا ارتکاب کیا تو اس کی سزا بھی 100 کوڑے، اور اگر ایک کنوارے نے بالجبر اس کا ارتکاب کیا تو اس کی سزا بھی 100 کوڑے ہی تھی. حد کے معاملے میں فرق نہیں کیا گیا تھا، اس میں یہ فرق کر دیا گیا ہے. یعنی اس میں حد کے حد تک تو وہی سزا ہے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر دی، لیکن تعزیر کے جرم کے طور پر زنا بالجبر کو بالکل الگ ایک جرم قرار دے دیا گیا ہے.
گویا غامدی صاحب، اس بل میں زنا بالرضا اور زنا بالجبر میں حد کی حد تک بھی اور تعزیر میں بھی دونوں میں ڈیفرنسیشن کر دی گئی ہے.
نہیں، اس میں تو اب ایک دوسرا کام کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو حد کا جرم مانا ہی نہیں گیا، اس کو تعزیرات میں ڈال دیا گیا ہے.
ٹھیک ہے،
اسی پر علماء اعتراضات کر رہے ہیں، لیکن وہ ہم بعد میں زیر بحث لائیں گے. میرا اعتراض اس میں یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جو فیصلے کیے ہیں ان سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ زنا بالجبر کے جرم کو آپ نے دوہرا جرم قرار دیا ہے. یعنی اس میں زنا بھی ہوا ہے اور اس میں ایک دوسرے جرم کا ارتکاب ہوا ہے جس کو آپ اوباشی کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ ترہیب کہہ سکتے ہیں کہ ایک خاتون کی عصمت دری کی گئی ہے، اس کی آبرو لوٹ لی گئی ہے. یہ دو چیزیں مل گئی ہیں،
کسی کے خلاف کوئی قدم اٹھایا گیا،
کوئی خلاف قدم اٹھایا گیا.
ٹھیک ہے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے مجرموں کو، میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دونوں جرائم کی سزائیں دی ہیں. یعنی آپ نے زنا کی سزا بھی دی ہے زنا بالجبر کے مجرموں کو، جو قرآن میں بیان ہوئی ہے، جب جرم ثابت ہو گیا تو آپ نے زنا کی سزا بھی دی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے سورہ مائدہ کے تحت ان کو اوباشی کی سزا بھی دی ہے. یعنی میں اس سے پہلے بھی واضح کر چکا کہ ان میں سے جو مجرم رعایت کے مستحق تھے ان کو آپ نے پہلے 100 کوڑے مارے، اور اس کے بعد اس سورہ مائدہ کی آیت کے تحت ان کو 1 سال کے لیے جلاوطن کر دیا، علاقہ بدر کر دیا، اور جو مجرم کسی رعایت کے مستحق نہیں تھے ان کو اسی سورہ کی آیت 32 ہے وہ، اس کے تحت آپ نے تقتیل کی سزا دی، یعنی عبرت ناک طریقے سے قتل کیا، اسی کو رجم کی صورت میں ہمارے ہاں عام طور پر بیان کیا جاتا ہے. تو میرے نزدیک زنا بالجبر کی سزا کو بھی دینی اور شرعی سزا کے طور پر بیان ہونا چاہیے، اور اس طرح بیان ہونا چاہیے، یعنی زنا بالجبر کے مجرم کو زنا کی سزا بھی دی جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں بیان کی ہے، اور مائدہ کے تحت اس کو سخت ترین سزا دی جا سکتی ہے. اور اس میں میں نے آپ سے عرض کیا کہ 4 سزائیں بیان کی گئی ہیں، ان میں 1 سزا تقتیل ہے، دوسری سزا تسلیب ہے، یعنی اس مجرم کو آپ میخیں ٹھونک کر گاڑ دیتے ہیں، سلیب دے دیتے ہیں، اور تیسری سزا اس میں ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹنا ہے، اور چوتھی سزا علاقہ بدر کرنا. ان میں سے کوئی سزا دی جا سکتی ہے.
گویا
میں سمجھتا ہوں کہ زنا بالجبر کی سزا جس طرح میری تعبیر کے مطابق ہونی چاہیے قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ اس بل میں شامل نہیں کی گئی.
گویا آپ کی جو 3 پوائنٹس ہیں، اگر ان کو میں ناظرین کی آسانی کے لیے کنکلوڈ اگر کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ آپ کا پہلا اعتراض یہ ہے کہ جو زنا ہے، یہاں زنا سے مطلب زنا بالرضا ہے، زنا کی جو انتہائی سزا ہے قرآن مجید کی روشنی میں وہ 100 کوڑے ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. دوسرا جو آپ کا اعتراض ہے اس بل پہ وہ یہ کہ جرائم کی گواہی میں مرد اور مسلمان ہونا ہی لازمی نہیں ہے، بلکہ وہ بچہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ کوئی عورت بھی ہو سکتی ہے اور کسی طرح کے کوئی بھی گواہ ہو سکتے ہیں اور وہ مسلمان ہونے بھی ضروری نہیں ہیں.
یہ عدالت کا اطمینان ہے, جس گواہ پر اطمینان ہو جائے گا وہ سزا دے دے گی.
اور تیسری جو آپ نے بات کی اعتراض, وہ یہ کہ زنا بالجبر اور زنا بالرضا میں کلیئر ڈسٹنگوش ہونا چاہیے, بالکل فرق ہونا چاہیے, اور زنا بالرضا کی جو میکسیمم سزا ہے وہ 100 کوڑے ہے, جبکہ زنا بالرضا کی میکسیمم 100 کوڑے, جبکہ زنا بالجبر میں آپ نے 4 سزائیں یعنی حرابہ کے تحت اس کو آپ نے کاؤنٹ کیا ہے, جس میں کہ تسلیب ہے, تقتیل ہے, مخالف سمتوں سے ہاتھ پاؤں کاٹ دینا ہے اور جلا وطن کرنا ہے. یہ آپ کے اس بل پہ اعتراضات کا خلاصہ ہے.
یہ تو دینی پہلو سے وہ اعتراضات ہیں جن کو میں نے بیان کر دیا. چوتھی چیز وہ ترمیم ہے اس کے اندر,
جی جی,
جس ترمیم کو علماء کے کہنے پر کیا گیا ہے, اور وہ ترمیم یہ ہے کہ اب اس بل کے مطابق ایک تو وہ زنا ہے جو حد کا جرم قرار پاتا ہے, جس میں 4 گواہ ہونے چاہیے, اس کی سزا 100 کوڑے اور رجم بیان کی گئی ہے, اور دوسرے تعزیرات پاکستان میں ایک دفعہ شامل کر دی گئی, 496B ہے غالباً, وہ دفعہ شامل کر دی گئی ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ 2 گواہوں سے بھی زنا کا جرم ثابت ہو جائے گا اور پھر اس پر 5 سال کی سزا دی جائے گی, اور اگر کسی آدمی نے جھوٹا الزام لگا دیا تو اس کو 5 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے گا. یہ کیا چیز ہے؟
یہ غالباً علماء نے تو یہ تجویز نہیں کیا, اس کو میرا خیال ہے کچھ تھوڑا سا ڈیویٹ کر دیا گیا, علماء نے تو یہ نہیں کہا.
پرانے آرڈیننس میں زنا موجب تعزیر کے نام سے یہی چیز موجود تھی, پھر اس کے بعد جو 3 نکات علماء نے ترتیب دیے, علماء کمیٹی جو بنائی گئی تھی اس میں بھی اس کی سفارش کی گئی تھی اور اصرار کیا گیا تھا کہ اس کا نام فحاشی رکھ دیا جائے. اب اس کی تعریف آپ اس بل میں پڑھیے کیا کی گئی ہے. تعریف یہ ہے کہ کسی مرد و عورت کا نکاح کے بغیر مباشرت کرنا. میں پوچھتا ہوں زنا اور کیا ہوتا ہے؟ تو اس طرح گویا اس ملک کے قانون میں زنا کی 2 قسمیں کر دی گئیں, زنا بالرضا کی,
جی جی,
زنا بالرضا کی 2 قسمیں کر دی گئی ہیں. ایک زنا وہ ہے جس کی تہمت
لگانی
ہے 4 گواہ لانے پڑیں گے, ایک زنا بالرضا وہ ہے کہ جس کی تہمت لگانی ہے 2 گواہ کافی ہیں, ایک زنا بالرضا میں آپ نے اگر تہمت غلط لگا دیا تو آپ کو 80 کوڑے پڑیں گے, ایک میں اگر لگا دیا تو آپ کو 5 سال کی سزا دی جائے گی. یہ کیا چیز ہے؟ میں اس کو مزے کا خیز کہتا ہوں, اور میں نے اس موقع پر بھی تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میرے خیال کے مطابق تو اگر قانون کا کوئی میوزیم بنایا جائے تو اس عجوبے کو اس میں رکھ دینا چاہیے. یہ کیا چیز ہے؟ تو میرے نزدیک یہ 4 بنیادی باتیں ہیں جو میں قابل اعتراض سمجھتا ہوں. دیکھیے باقی چیزیں پروسیجرل لا سے متعلق ہوتی ہیں, قانون کے کچھ سکم ہوتے ہیں جو ہر قانون میں کہیں نہ کہیں رہ جاتے ہیں, وہ وقت کے ساتھ معلوم ہوتے ہیں. ایسی 10 باتیں میں بیان کر سکتا ہوں, لیکن میرے نزدیک 4 یہ بنیادی باتیں ہیں جو ابھی بھی قابل اعتراض ہیں, قابل اصلاح ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ میرا نقطہ نظر ہے, میں اس کے دلائل بیان کر دیے, کوئی دوسرا آدمی مجھ سے اختلاف کر سکتا.
اچھا, جو حال ہی میں علماء نے ملاقات کی ہے چودھری شجاعت صاحب سے اور اس میں اپنے 6 پوائنٹس انہوں نے ریز کیے ہیں, آپ کے 4 پوائنٹس ان میں کہیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے, آپ ان نکات کو, ان پوائنٹس کو کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ میرے خیال کے مطابق ان تمام نکات کو بہت خوبصورتی کے ساتھ مولانا تقی عثمانی صاحب نے اپنے ایک مضمون میں بیان کر دیا ہے, اور جس طرح ایک عالم کو بیان کرنا چاہیے اسی طرح بیان کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کے شایان شان یہی ہے, علماء ہنگامہ اور احتجاج کا طریقہ اختیار نہیں کرتے, وہ استدلال کا طریقہ اختیار کرتے ہیں, اور انہوں نے ایسا ہی کیا ہے. چنانچہ اپنے ان 6 نکات کو انہوں نے بیان کر دیا, وہ اگر آپ ایک ایک کر کے میرے سامنے رکھیں گے تو میں اس پر اپنا تبصرہ کر دوں گا اور یہ بتا بھی دوں گا کہ ان میں کیا چیز میرے نزدیک قابل قبول ہے اور کس چیز کے بارے میں میں دوسرا زاویہ نظر رکھوں.
اچھا غامدی صاحب, یہ جو آپ کے اعتراضات تو بڑی حد بالکل واضح ہو گئے, ناظرین کو بھی پتہ چل گیا کہ آپ کے کیا کیا ان میں پوائنٹس ہیں. آپ نے جو ایک ڈسٹنگوش کیا, ایک سیگریگیشن کیا ہے زنا بالرضا میں اور زنا بالجبر میں, جو آپ یہ سمجھ رہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حدود آرڈیننس میں پہلے حد کی حد تک نہیں تھا, اب وہ اس میں سیگریگیشن ہو گئی ہے, لیکن اب یہاں پر بات یہ ہے کہ جو علماء کمیٹی کی طرف سے جو 6 تجاویز آئی ہیں چودھری شجاعت صاحب کو جو سبمٹ کی گئی ہیں, ان میں سب سے پہلا جو اعتراض بنیادی طور پر ہے وہ یہ کہ زنا بالجبر کو حد کے دائرے سے نکال کر تعزیرات میں شامل کر دیا گیا ہے. اب زنا بالرضا کا مجرم اگر ثابت بھی ہو جائے کہ وہ مجرم ہے, تب بھی اس پہ حد نافذ نہیں ہوگی. اس سلسلے میں آپ کا کیا تبصرہ ہے؟
دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ جو سورہ نور میں زنا کی سزا بیان ہوئی ہے, الزانیہ تو والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ کے الفاظ میں, اس پر جب آدمی غور کرتا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ یہ طے کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا زنا کی تمام اقسام کا یہ احاطہ کر رہی ہے یا یہ صرف زنا بالرضا سے متعلق ہے. یہی سوال اہل علم کے سامنے آیا بھی ہے. چنانچہ میرے نزدیک اس میں 2 نقطۂ نظر ہو گئے ہیں. ایک نقطہ نظر ہمارے روایتی علماء کا ہے. روایتی علماء ہمارے ہاں عام طور پر یہ رائے رکھتے ہیں کہ قرآن مجید یہاں کوئی فرق نہیں کر رہا, حد کے حد تک, یعنی جو ان کی اصطلاح میں حد ہے, حد کے حد تک وہی سزا کنوارے کو دی جائے گی, وہی سزا اگر کنوارے نے بالجبر ارتکاب کیا ہے تو اس کو بھی دی جائے گی. وہ حد میں یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کیا جائے. دوسرا نقطہ نظر بعض علماء کا یا بعض اہل علم کا یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ نور میں جو سزا بیان کی گئی ہے یہ صرف زنا بالرضا تک ہے، اور آیت کا سیاق سباق سب یہی بتا رہا ہے کہ یہاں زنا بالجبر زیر بحث نہیں ہے. زنا بالجبر زنا کی کوئی قسم وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ یہ تو اصل میں عصمت دری کا ایک جرم ہے، اور اس جرم کی چونکہ نوعیت بالکل مختلف ہے تو اسے ریاست پر چھوڑ دیا گیا ہے. یعنی قرآن نے زنا بالرضا کی سزا تو بیان کر دی ہے، اس کے حق میں وہ استدلال یہ کرتے ہیں کہ زنا بالرضا کو چونکہ خدا نے جرم قرار دیا ہے تو اس کی اس نے سزا بھی بیان کر دی ہے. زنا بالجبر یا ریپ یہ تو ساری دنیا کے نزدیک جرم ہے، تو اس وجہ سے اس کی سزا ریاست کو مقرر کرنی ہے، اس کو تعزیر کے طور پر دیا جانا چاہیے. چنانچہ اسی حیثیت سے انہوں نے اس کو شامل کیا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک علمی اختلاف ہے، لیکن علمی اختلاف
آپ کی رائے کیا ہے اس میں؟
میں اپنی رائے سے پہلے آپ کے سوال کے جواب میں عرض کر چکا کہ میرے نزدیک زنا بالجبر کا جرم اصل میں دو جرائم کا مجموعہ ہے،
اور میں یہ بات کہاں سے تعزیر میں ہی ہونا چاہیے آپ یہ سمجھتے ہیں؟
ادھر بھی ہونا چاہیے ادھر بھی ہونا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ جس وقت آپ اس کو، میں تو خیر اصولی پہلے بات عرض کر دوں کہ میں اس کا ہی قائل نہیں ہوں کہ آپ حدود آرڈیننس کے نام سے کوئی الگ سے قانون بنائیں. دیکھیے میرے نزدیک تو پاکستان کی تعزیرات ہی میں ترمیم ہونی چاہیے، یعنی سب کچھ کو وہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تفریق میری کبھی سمجھ میں نہیں آ سکی. اسی وجہ سے مجھے اصرار تھا اس بات پر کہ تعزیرات پاکستان میں جہاں چوری کی سزا بیان ہوئی ہے آپ وہاں چند جملے شامل کر دیجئے، یعنی وہاں مثال کے طور پر
یہ لکھ دیجئے
ڈاکے کے بعد بھی کر دیجئے. اسی طریقے سے جہاں زنا بالجبر یا زنا کا جرم بیان ہوا ہے وہاں پر اس کو بیان کر دیجئے، اس کے لیے الگ کوئی آرڈیننس نافذ کرنے کی ضرورت نہیں.
غامدی صاحب یہیں سے ہم آپ کی گفتگو کنٹینیو کریں گے. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگو کنٹینیو کرتے ہیں، آپ کہیں جائیے گا نہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے علماء کے جو اعتراضات ہیں ان میں پوائنٹ نمبر ون پہ بات کر رہے تھے. غامدی صاحب آپ نے اس میں یہ جو ایک بات کی تھی بریک پہ جانے سے پہلے کہ مجھے تو اس سے ہی اصولی اختلاف ہے کہ ساری چیزیں تعزیرات پاکستان میں ہونی چاہیے، یہ تو ایک یقیناً یہ بحث ہماری کسی دوسری جانب نکل جائے گی، لیکن میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو علماء کمیٹی نے جو اعتراضات دیے تھے اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس زنا بالجبر کو حد سے نکال کر تعزیرات میں شامل کر دیا گیا ہے. آپ کا موقف یہ ہے کہ یہ اصولی طور پر تعزیرات ہی کی سزا ہونی چاہیے، یہی آپ کا موقف ہے اس میں؟
میرا موقف تو یہ ہے کہ سب سزاؤں کو تعزیرات پاکستانی میں ہونا چاہیے، یعنی زنا بالرضا کو بھی وہیں بیان ہونا چاہیے، زنا بالجبر کو بھی وہیں بیان ہونا چاہیے، یہ الگ الگ قوانین کا طریقہ اختیار ہی نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس بحث کو جس طرح کہ آپ نے کہا ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ کسی اور موقع کی بحث ہے. علماء جو اعتراض کر رہے ہیں وہ ان کے روایتی موقف کے لحاظ سے بالکل درست اعتراض ہے. دیکھیے جو آدمی کتاب و سنت کو جس زاویے سے دیکھے گا اسی لحاظ سے اعتراض کرے گا. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس میں اس وقت پاکستان کے اہل علم میں تین آرا ہو گئی ہیں، یعنی اگر آپ میری رائے کو بھی شامل کر لیں تو تین ہو گئی ہیں. ایک نقطہ نظر وہ ہے جو روایتی علماء کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب چار گواہ مل گئے تو اس کے بعد زنا بالرضا ہو یا زنا بالجبر دونوں صورتوں میں حد کی سزا دی جائے گی. تعزیر کی سزا اس کے بعد بھی حکومت اگر دینا چاہتی ہے یا قانون میں رکھنا چاہتی ہے تو وہ رکھ سکتی ہے. اس لحاظ سے اگر دیکھیے تو ظاہر ہے کہ ان کی رائے کے مطابق اس میں غلطی ہوئی ہے. اچھا دوسرے جو لوگ ہیں میں نے ان کا نقطہ نظر تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کیا، وہ اس زاویے سے معاملے کو دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اصل میں زنا بالرضا کی سزا بیان ہوئی ہے، زنا بالجبر قرآن نے موضوع نہیں بنایا. زنا بالجبر کے معاملے کو جب قرآن نے چھوڑ دیا تو جس طرح دوسرے بہت سے جرائم کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے اور وہاں ریاست تعزیرات قائم کرتی ہے، بالکل اسی طرح ہم تعزیر کی سزا دیں گے. یہ ایک دوسرا نقطہ نظر ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ حکومت نے اس میں اہل علم کی آراء کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے قانون سازی کر دی ہے، ایک نقطہ نظر ہے جس کو انہوں نے اختیار کیا ہے. میرے نزدیک دونوں نقطہ نظر صحیح نہیں ہیں. میں روایتی علماء کے نقطہ نظر سے بھی اختلاف کر رہا ہوں، میں اس بل کے واضعین نے جو نقطہ نظر اختیار کیا اس سے بھی اختلاف کر رہا ہوں. میرے نزدیک صورتحال یہ ہونی چاہیے تھی کہ زنا بالجبر کے مجرم کو دونوں جرائم کا مجرم قرار دیا جاتا، اس کو وہ سزا بھی دی جاتی جو زنا کی سزا قرآن میں بیان ہوئی ہے، اور اس کو جبر کے جرم میں حرابا کی سزائیں بھی دی جاتی. یہ میرا نقطہ نظر ہے. اب یہ دیکھیے کہ جب کسی ملک میں دو تین نقطہ نظر سامنے آ جائیں تو فیصلہ کون کرے گا کہ ملک کا قانون کس چیز کو بننا چاہیے؟ میرے نزدیک یہ فیصلہ پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے. پارلیمنٹ نے میری رائے بھی سنی، یعنی بالواسطہ طریقے سے ظاہر ہے کہ ہم سب کی باتیں لوگوں تک پہنچی. پارلیمنٹ نے علماء کا نقطہ نظر بھی سنا، پارلیمنٹ نے ان واضعین کا نقطہ نظر بھی سنا ہوگا جنہوں نے اس بل میں یہ بات رکھی ہے، اس نے ان کے نقطہ نظر کو قبول کر لیا، اس کی بنیاد پر قانون بن گیا. اب میں اس کے بارے میں کیا رائے اختیار کروں گا؟ میں یہ کہوں گا کہ یہ قانون صحیح نہیں بنا، اس میں یہ غلطی ہے، یہ خامی ہے، اس کو استدلال کے ساتھ بیان کروں گا. ہو سکتا ہے کہ آنے والی پارلیمنٹ اس میں ترمیم کر لے، لیکن پارلیمنٹ کا یہ حق کہ وہ کسی ایک نقطہ نظر کو اختیار کر کے اس پر قانون بنا دے، آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. اور اس قانون کو نافذ ہونا چاہیے، خواہ وہ میری رائے کے خلاف ہو، آپ کی رائے کے خلاف ہو، روایتی علماء کی رائے کے خلاف
صاحب ہو. اس پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے کہ ہمارا اب رویہ کیا ہونا چاہیے، یہ تو ہے، لیکن ایک اصولی آپ نے بات بتا دی کہ آپ کا یہ ہے کہ یہ زنا بالجبر جو ہے حرابہ کے تحت آتا ہے اور اس میں زنا کی سزا بھی دی جانی چاہیے، اور حرابہ کے تحت جو سزائیں دی گئی ہیں وہ ان وہ بھی دی جا سکتی ہیں. اسی لیے
یہ بات میں اس وقت نہیں کہہ رہا
جی،
بلکہ میری تحریریں آپ دیکھیے کہ 1982 میں بھی جب میں نے اس پر لکھا تو میں نے یہی بیان کیا، اور چونکہ میرے نزدیک یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر مبنی ہے تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی صحیح طریقہ ہے اس جرم کو دیکھنے کا. تاہم تین آرا ہو گئی ہیں،
تین آرا ہو گئی،
اور ان میں سے کوئی ایک رائے کو پارلیمنٹ اختیار کر سکتی ہے اس کا حق.
اگر یہ تین آرا ہو گئی تو اگر ہم فرض کر لیں آپ کی یہ رائے کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ اب جج کی ثوابدید پر ہو گیا کہ جج جو ہے زنا بالجبر کے کیس میں کون سی سزا تجویز کرتا ہے، آپ کی رائے کو اگر ہم سامنے رکھیں تو بہرحال ان چار میں سے، کیونکہ وہ جبر کا مرتکب ہوا ہے تو ان چار میں سے کسی ایک سزا کو وہ جج کو دینا ہے، لیکن اس بل کے اندر وہ کم سے کم 5 سال اور زیادہ سے زیادہ 25 سال کی سزا دے سکتا ہے، ایسا ہی ہے اس بل کے اندر؟
نہیں، اس میں موت کی سزا بھی رکھی گئی، یعنی اس میں یہ کیا گیا ہے کہ اگر قید کی سزا وہ دے گا تو 5 سے 25 سال تک دے دے گا، اور اگر وہ موت کی سزا دینا چاہے تو اس کا بھی حق ہے. اس کو تعزیرات میں دفعہ شامل کی گئی ہے زنا بالجبر کی، اس میں ایک طرف قید کی سزا ہے اور دوسری طرف موت کی سزا ہے، یعنی جج مجرم کے حالات کے لحاظ سے قید کی سزا بھی دے سکتا ہے اور موت کی سزا بھی دے سکتا ہے.
زنا بالرضا کی صورت میں اگرچہ حد کو ناقابل دست اندازی پولیس بنا کر رکھا گیا ہے، لیکن حدود آرڈیننس کے دفعہ 20 شق نمبر 5 کو حذف کر کے صوبائی حکومت کو حد کی سزا میں تخفیف اور رائت کا جو اختیار دیا گیا ہے وہ صریحاً قرآن اور سنت کے خلاف ہے.
میں اس سے اعتراض کو نہیں سمجھ سکا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آئین میں سربراہ مملکت کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ سزا معاف کر سکتا ہے، تو اس وجہ سے آپ جو قانون چاہے بنا لیں وہ اختیار اپنی جگہ موجود ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ ابھی حال میں ایک مجرم کو صدر مملکت نے رہا کیا، مرزا طاہر حسین صاحب کا معاملہ اخبارات میں بہت زیر بحث رہا، وہ اسی آئین کی شک کے تحت کیا گیا ہے. اس وجہ سے یہ اعتراض اس بل پر تو ہو نہیں سکتا، یعنی یہ اختیار آئین میں موجود ہے. کوئی بھی ایکٹ، کوئی بھی اسمبلی قانون بنا لے وہ ہر حال میں آئین کے تحت ہوگا، تو اس وجہ سے وہ اختیار تو اپنی جگہ موجود ہے اور اس اختیار کا نفاذ کیا جائے گا. اگر اس اختیار کو آپ قرآن و سنت کے خلاف سمجھتے ہیں تو بحث ہو سکتی ہے، تو پھر آئین میں ترمیم ہونی چاہیے.
اگر ہم اس آئین کو تھوڑی دیر کے لیے اگر الگ کر دیں تو کیا اصولی طور پر یہ سمجھنا چاہیں گے ہم آپ سے کہ کیا حد نافذ ہونے کے بعد یا ثابت ہو جانے کے بعد کسی کو بھی سزا میں تخفیف کرنے کا یا سزا کو منسوخ کرنے کا یہ ہے اجازت ہوتی ہے؟
اس میں ایک سیاست کا اہم سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ کیا سربراہ مملکت مرافع کی آخری عدالت ہے یا نہیں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے. دیکھیے قدیم زمانے میں صورتحال یہ تھی کہ مملکت کا سربراہ آخری عدالت ہوتا تھا. آپ کے علم میں ہوگا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حیثیت سے آخری مقدمات سنے، سیدنا عمر نے، سیدنا ابوبکر نے، سب نے اسی حیثیت سے سنے. قدیم زمانے میں بادشاہ سلامتی کے پاس اپیل کی جاتی تھی اور آخری عدالت وہی ہوتا تھا. موجودہ زمانے میں، اور یہ موجودہ زمانے کی چیز ہے، بادشاہ کے یا حکمران کے یا سربراہ مملکت کے اختیارات کو تقسیم کر دیا گیا ہے. وہی شورا کے اجلاس کی صدارت کرتا تھا، اب سپیکر کرتا ہے. وہی فوجوں کا سربراہ ہوتا تھا، اب کمانڈر ان چیف ہوتا ہے. اور وہی عدلیہ کا آخری سربراہ ہوتا تھا، اب سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوتا ہے. تو یہ جدید زمانے کی ایک ڈیولپمنٹ ہے. اب اس کو سامنے رکھ کر اگر آپ دیکھیں تو اصل اختیار تو سربراہ مملکت کے پاس ہے. تو سربراہ مملکت کے پاس اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اپیل جاتی ہے تو اس اپیل کو سننے کا حق اسے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہ سوال ہے. میرے نزدیک ہونا چاہیے، اور اس پر آپ کچھ حدود کو یوں عائد کر دیں کہ اگر فرض کر لیجیے کہ مقدمہ اس طرح کے کسی جرم کا ہے تو سربراہ مملکت کا اختیار کس دائرے میں ہوگا. میں نے بھی آپ سے عرض کیا کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کے لحاظ سے عدالت سزا میں تخفیف کر سکتی ہے، یہ اصول موجود ہے. اگر سربراہ مملکت مرافع کی آخری عدالت ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، تو ماننا پڑے گا نا اس کو. تو اس وجہ سے یہ تنہا سادہ بات نہیں ہے، پہلے آپ کو اس اصول کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ کیا اب سربراہ مملکت کو اس اختیار سے مستقل طور پر محروم کر دیا گیا ہے. میرا خیال ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے، آخری مرافع کی عدالت سربراہ مملکت ہی کو رہنا چاہیے. آئین میں یہ بات اگر لکھی گئی ہے تو یہ اصولاً غلط نہیں ہے، لیکن اس پر کچھ حدود قیود عائد کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ظاہر ہے سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ اس میں کوئی بل پیش کریں اور آئین میں یہ ترمیم.
گاندھی صاحب، جب ایک سزا نافذ ہو جائے، ثبوت پر پہنچ جائے وہ چیز، تو کیا اس پر تخفیف کرنے کا یا اسے منسوخ کرنے کا اختیار حکمران کو ہے یا نہیں. آپ نے بات کی تھی کہ اپیل کا جو حق ہے وہ ہونا چاہیے آپ کے پوائنٹ آف ویو کے نزدیک. میں یہ جاننا چاہوں گا, آپ نے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت عمر اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہم کا ریفرنس بھی دیا, کیا وہ لوگ دین اسلامی کا ایک ظاہر ایک بہت بڑا ان کا ایک وائڈر پرسپیکٹو تھا, ان کی نظر تھی, گہری نظر تھی, کیا اس کے لیے یہ شرط بھی ہے کہ جو حکمران جسے ہم یہ اختیار دے رہے ہیں اسے بھی دین کی اتنی گہری سوچ اور اتنی گہری نظر اس کے لیے ہونی چاہیے؟
میں اس میں ایک اصولی بات پھر کروں گا اور اس سے آپ اس سارے مسئلے کو سمجھ سکیں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اب سے کافی عرصہ پہلے تک ہم مسلمانوں کے ہاں کوئی کوڈیفائڈ لا نہیں تھا, یعنی قانون کی تدوین کر کے اس کو دفعہ وار مرتب کرنا, اسے کوڈیفائی کرنا, یہ طریقہ ہم نے کبھی اختیار نہیں کیا. ہمارے ہاں یہ ہوتا تھا کہ عدالت کو یا جج کو کہہ لیجیے یا قاضی کو کہہ لیجیے, صوابدیدی اختیارات تھے, وہ خود اجتہاد کرتا تھا, خود قرآن و سنت سے قانون اخذ کرتا تھا, پھر اس کا نفاذ بھی کرتا تھا, اور اس معاملے میں ایک جج کی رائے دوسرے جج سے مختلف بھی ہو سکتی تھی. ظاہر ہے ان وسیع اختیارات کے ساتھ یہ معاملہ 12-13 صدیوں تک مسلمانوں میں موجود رہا ہے. دور جدید میں جو قانون کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں اب اس چیز کو ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ جج کے لیے یہ سب اختیارات پیدا کر دیں. اس میں عام رجحان یہ ہے کہ قانون کو کوڈیفائی ہونا چاہیے, دفعہ وار مرتب ہونا چاہیے, جج کی صوابدید کم سے کم کرنی چاہیے, اور قانون کو اس طرح مرتب کر دینا چاہیے کہ اس میں وہ مقدمے کے لحاظ سے جب قانون کا یا کسی دفعہ کا نفاذ کرے تو کم سے کم ایسی باتیں کہی جا سکیں جن پر آپ انگلی اٹھا سکیں کہ یہاں جج نے اپنی صوابدید کو غلط استعمال کر لیا ہے. یہ موجودہ زمانے کا رجحان ہے. چنانچہ اگر قانون اس طریقے سے مرتب کر دیا گیا ہے, اس کے تمام حدود معین کر دیے گئے ہیں, تو پھر یہ اختیار سربراہ مملکت کو بھی دیا جا سکتا ہے. لیکن جب ہم اس پس منظر میں دیکھتے ہیں تو وہاں تو عام جج کو بھی مجتہد ہونا چاہیے. تو میرے نزدیک یہ تبدیلی آ چکی ہوئی ہے. اس تبدیلی کو بھی ہمارے علماء عام طور پر نہیں سمجھتے کیونکہ وہ پرانی روایت کے تربیت یافتہ ہیں اور اسی زمانے کے لحاظ سے وہ دیکھتے ہیں. ہماری جو فقہ ہے جس کو آپ فقہ اسلامی کہتے ہیں یہ کوئی کوڈیفائڈ لا نہیں ہے, یہ تو اصل میں مختلف اہل علم جورسٹ کی آراء ہے جن کو اسی طریقے سے ترتیب دے کے وہ اپنی کتابوں میں لکھ دیتے ہیں. آخری زمانے میں یہ جو قریب کا زمانہ ہے اس میں آپ کے علم میں ہوگا کہ ترکی میں المجلہ کے نام سے قانون کو اسی طرح سے دفعہ وار مرتب کرنے کی کوشش کی گئی تھی. فتاوی عالمگیری کو بھی بعض لوگ اسی طرح کی کوشش کہتے ہیں, دراحال کہ وہ اس نوعیت کی چیز نہیں ہے. تو یہ آخری زمانے میں مسلمانوں نے جب ان کی سلطنت ختم ہو رہی تھی کچھ اس طرح کی کوششیں ضرور کیں, لیکن ہماری یہ روایت نہیں رہی. اب موجودہ زمانے میں چونکہ قانون کا مزاج بدل گیا ہے, اس کو آپ پارلیمنٹ میں ترتیب دیتے ہیں, اس کو ایک ایکٹ کی یا بل کی شکل دیتے ہیں, اس میں ہر چیز کو دفعہ وار مرتب کرتے ہیں, تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ قانون کی کتاب میں یا آئین میں یہ بات لکھ دیتے ہیں کہ یہ حدود ہیں جن کے اندر سربراہ مملکت بھی اس کو سن سکتا ہے, تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مجتہد مطلق ہو یا اس کا اتنا علم ہو, وہ ظاہر ہے اسی دائرے کے اندر
کر دیا جائے گا. آپ نے یہ بات تو کر دی کہ آئین میں اگر لکھ دیتے ہیں, لیکن آپ کی رائے ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا آپ کی رائے میں, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آج کل کے جو دور جدید میں عام طور پر جو حکمران ہیں ان کا دینی علم اتنا زیادہ پختہ یا گہرا نہیں ہے, اگر تو آپ کی رائے کے مطابق کیا اس سزا کو منسوخ کرنے کا یا تخفیف کرنے کا آپ کی نظر میں ایسا ہونا چاہیے اختیار؟
کسی بات منسوخ کرنے کا اختیار تو کسی حال میں بھی نہیں ہونا چاہیے. البتہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ ہر جرم کی سزا میں یہ ہوتا ہے کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کے لحاظ سے جج کم سزا دے سکتا ہے. یہ اختیار اگر قانون میں موجود ہے تو میں نے عرض کیا نا کہ میرے نزدیک تو آخری مرافع کی عدالت یا جج کی حیثیت سربراہ مملکتی کو حاصل ہے, یہ اختیار اس کے پاس بھی ہونا چاہیے.
لیکن وہ منسوخ نہیں کر سکتا آپ کے نزدیک؟
یہ بات یہ کہ جب قانون کا نفاذ ہوگا تو کوئی حدود مقرر کریں گے نا. اگر قانون ہی کوئی ایسا ہے کہ جس میں آپ نے یہ لکھا ہوا ہے کہ جج سزا کو بالکل ختم بھی کر سکتا ہے, تو یہی اختیار سربراہ مملکت کو بھی بند کرو.
اچھا, تیسرا پوائنٹ ایک انہوں نے ریز کیا علماء کمیٹی نے, علماء جو پیش ہوئے چوہدری شجاعت سے انہوں نے ملاقات کی, اس میں انہوں نے اٹھایا کہ قذف آرڈیننس میں ترمیم کر کے مرد کو جو چھوٹ دی گئی ہے وہ عورت کے مطالبے کے باوجود جھوٹے الزام کی کارروائی میں شرکت سے انکار کر کے عورت کو معلق چھوڑ دیا گیا ہے, یہ حکم بھی قرآن و سنت کے واضح خلاف ہے.
دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا پہلے تو مدعا آپ سمجھ لیجئے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے کسی پر زنا کی تہمت لگائی ہے, جس طرح ہم پہلے بیان کر چکے, تو اس کو چار گواہ لانے چاہیے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر میاں بیوی میں یہ معاملہ پیش آتا ہے تو کیا میاں سے یا بیوی سے بھی مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ چار گواہ لائیں؟ تو اس کا جواب قرآن مجید نے سورہ نور میں یہ دیا ہے کہ ان سے یہ مطالبہ نہیں کیا جائے گا. اگر شوہر اپنی بیوی پر یہ الزام لگاتا ہے تو اسے قسمیں کھانے کے لیے کہا جائے گا, وہ چار قسمیں کھائے گا, اللہ کو گواہ کر کے یہ کہے گا کہ میں اپنے الزام میں سچا ہوں، اور پانچویں مرتبہ یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، جھوٹا الزام لگا رہا ہوں، تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو، خدا کا عذاب آئے. جب وہ یہ بات کہہ دے گا تو عورت کو موقع دیا جائے گا کہ وہ بھی جواب میں قسمیں کھائے. اگر عورت بھی جواب میں قسمیں کھا لیتی ہے تو پھر اس کے خلاف کوئی کارروائی قرآن مجید کی روح سے نہیں ہو سکتی. لیکن اگر عورت قسمیں کھانے سے انکار کر دیتی ہے تو قرآن مجید بالکل واضح ہے اس معاملے میں کہ اس کے انکار کر دینے کے بعد اسے اعتراف جرم سمجھا جائے گا اور اس پر سزا نافذ کر دی جائے گی. یہ بات بالکل درست ہے کہ موجودہ بل میں سے یہ ساری تصریح نکال دی گئی ہے، اور میرے نزدیک اس تصریح کو ہونا چاہیے وہاں پہ، یعنی اس پر اگر علماء اعتراض کر رہے ہیں تو یہ اعتراض درست ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو لازمن شامل کرنا چاہیے، بلکہ اس میں کچھ اور توضیحات بھی ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے، تاہم ان کی نوعیت بالکل پروسیجر سے ہے.
یعنی
یہ تو قرآن مجید میں صراحت سے بیان ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو، اچھا دیکھیے اس میں عورت کے ساتھ بڑا انصاف کیا گیا ہے، کیونکہ اگر چار اس طرح کے قسمیں کھانے کے بعد الزام لگا دیا گیا ہے تو اس سے مطالبہ نہیں کیا گیا کہ وہ اب گواہ لائے اپنی برات کے، اسے بھی یہ کہا گیا کہ وہ قسمیں کھا لے اور اس کی قسموں کو قبول کر لیا گیا ہے، اس کے بعد آپ سزا نہیں دے سکتے. لیکن وہ قسمیں کھانے سے انکار کر دیتی ہے تو ظاہر ہے اس کے بانی یہ ہیں کہ شوہر الزام لگانے میں سچا ہے. اس صورت میں قرآن کہتا ہے کہ اسے سزا دی جائے، اس کی صراحت ہونی چاہیے.
یعنی آپ کے جو چار پوائنٹس ہیں ان میں اگر یہ پانچواں پوائنٹ ایڈ کیا جائے کہ آپ کے مطابق یہ ان کا پوائنٹ جو ہے ویلڈ ہے اور اس کو ایڈ کرنا چاہیے اس میں.
جی ضرور کرنا چاہیے. اصل میں اس کے اوپر یہ تبصرہ کروں گا کہ اس معاملے میں یہ قانون خاموش ہے، یوں نہیں ہے کہ اس کے خلاف کوئی بات اس نے لکھ دی گئی ہے، خاموش ہے. خاموشی کی صورت میں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر نہ بھی ہو تو جج قرآن کی روشنی میں یہ کام کر ڈالے گا، یعنی اعتراف کی بنیاد پر، کیونکہ قانون اصل میں جرم کے ثابت ہونے کی ساری صورتوں کو بیان نہیں کر رہا. اگر فرض کر لیجیے کہ اعتراف سامنے آ گیا ہے تو نوعیت قانون کی بالکل تبدیل ہو جائے گی، تو اس وقت بھی جج سزا دے دے گا. لیکن اگر کوئی شخص یہ مطالبہ کرے کہ اس کی صراحت ہونی چاہیے جیسے کہ علماء کر رہے ہیں تو یہ مطالبہ درست ہے، اور میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں کہ اس کی صراحت ہونی چاہیے.
اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر تہمت لگاتا ہے اور لیان کا یہ جو طریقہ ہے یہ قسمیں نہیں کھاتا اور اس پر خاموشی اختیار کرتا ہے، تو پہلے جو حدود آرڈیننس ہوا کرتا تھا اس کے اندر شوہر کو حراست میں رکھا جاتا تھا اس وقت تک جب تک کہ وہ قسمیں نہ کھائے، لیکن اب یہ ہے کہ وہ اگر نہ کھانا چاہے قسمیں تو اس پر کوئی جبر نہیں ہے، یہ بھی ایک اعتراض ہے.
نہیں یہ اس طرح نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اب جو صورت ہوگی وہ کیا ہوگی، وہ یہ ہوگی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی پر الزام لگایا، چار گواہ بھی اس کے پاس نہیں ہیں، وہ قسمیں کھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تو یہ جھوٹا الزام ہے، یہ معلوم ہو گیا. اب اگر بیوی اس کے لیے مقدمہ دائر کرتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ اس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے، یا کوئی اور آدمی یہ مقدمہ دائر کرتا ہے، تو اس صورت میں عدالت کارروائی کرے گی، آپ سے آپ کارروائی نہیں کرنا شروع کر دے گی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ قانون میں اس حکم کو دور کر دینا چاہیے، لیکن یہ کوئی قرآن و سنت کے خلاف نہیں قرار دیا جا سکتا.
گھر کی ایک لائف ہے جو ڈسٹرب ہو رہی ہے کہ ایک شوہر ہے جس نے کہ یہ الزام بھی لگایا اور وہ الزام وہاں عدالت تک بھی پہنچا اور یا پھر کسی پنچایت میں پہنچا، اس کے بعد اس نے قسمیں بھی نہیں کھائیں، سب کے سامنے اس نے اپنی بیوی کو جو ہے وہ رسوا بھی کیا، قسمیں بھی نہیں کھائیں، اور ظاہر ہے کوئی نکاح فسخ نہیں ہوا، اور اس وجہ سے وہ جو بیوی ہے اس کا ایک ظاہر ہے کہ پورے گھر کا ایک سکون برباد ہو گیا، تو زیادہ بہتر یہ نہیں تھا کہ وہ جو پرانی والی جو شکتی وہی والی اس میں بحال کی
جائے؟ اگر محض قانون کے حوالے سے دیکھا جائے تو جتنی صراحت ہو سکے قانون بہتر ہو جاتا ہے. جس طرح میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہے کہ موجودہ زمانے کا مزاج تو یہ ہے کہ آپ قانون میں کم سے کم ابہام چھوڑیں. اس وجہ سے ظاہر ہے کہ مجھ سے بھی پوچھا جائے گا تو میں یہ کہوں گا کہ یہ صراحت بھی کر دیجیے، ایک دوسری صراحت بھی کر دیجیے. تو جتنا آپ قانون کو سری بناتے چلے جائیں گے اتنا جج کی ثوابدید کم ہوگی اور لوگوں کو انصاف ملنے کے زیادہ مواقع ہوں گے. یہ جو پارلیمنٹ کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اسے قانون سازی کرنی چاہیے، وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان جب قانون سازی کر رہا ہوتا ہے تو اس میں غلطیاں رہ جاتی ہیں، تو تجربے سے اگر کوئی غلطی معلوم ہوتی ہے تو آپ اسے بہتر کریں. ایک تو پرانا طریقہ تھا، یعنی پرانے طریقے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہاں تو کوئی کوڈیفائڈ لا تھا ہی نہیں، یعنی اب تو یہ بل ہے، پرانا حدود آرڈیننس ہے، تعزیرات میں کوئی دفعات لکھی ہوئی ہیں، پہلے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. یعنی جج عدالت میں جاتا تھا، حنفی ہے تو حنفی فقہ کے مطابق فیصلے کر دیتا تھا، شافعی ہے تو شافعی فقہ کے مطابق فیصلے کر دیتا تھا، خود مجتہد ہے تو اپنی رائے کی بنیاد پر فیصلے کر دیتا تھا. اب جب ہم کوڈیفائڈ لا کے دور میں داخل ہو گئے ہیں تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ صراحت کی طرف جانا
چاہیے. یہ دو پوائنٹس بھی ہیں کہ جن کی صراحت ہو جانی چاہیے تو بہتر ہو جائے گا قانون.
قذف آرڈیننس میں مذکورہ ترمیم کا وہ حصہ بھی قرآن کریم کے خلاف ہے جس میں عورت کو رضا کرانا اقرار جرم کے باوجود سزا سے مستثنی رکھا گیا ہے.
ایسی بات نہیں ہے کہ مستثنا رکھا گیا ہے، اس کا ذکر نہیں ہے. وہی بات ہے کہ خاموشی ہے اس معاملے میں، کہ اگر اعتراف کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر کیا کیا جائے گا. اس طرح کی خاموشی صرف اس معاملے ہی میں نہیں ہے، اور بہت سی چیزوں کے بارے میں بھی ہے، اور اس پر میں اس سے پہلے تبصرہ کر چکا ہوں کہ اس طرح کی تمام چیزوں کو آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں، آپ یہ کہیں کہ قانون کو بہتر بنانے میں یہ چیزیں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں اگر ان کو بھی درست کر دیا جائے. باقی جتنی چیزیں وہ آپ اگر غور کریں گے تو وہ محض پروسیجر سے متعلق ہیں، اور ان کے اوپر اسی لحاظ سے بحث ہونی چاہیے، اور اس میں بہتری کے ہر وقت مواقع موجود ہیں.
گاندھی صاحب، یہیں سے ہم سلسلہ کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے علماء کرام کے اٹھائے گئے اعتراضات پر جو انہوں نے چودھری شجاعت صاحب کو سبمٹ کیے ہیں، ان پر پوائنٹ بائی پوائنٹ ڈسکشن چل رہی ہے. اب جو پوائنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. گاندھی صاحب، میں چاہوں گا کہ ذرا اس پہ تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ بات ہو جائے، کیونکہ اکثر لوگوں میں یہ کنفیوژن بھی ہے کہ زنا بالرضا موجب حد جو پہلے ہوا کرتا تھا، جس کا نام اب فحاشی رکھا گیا اور لیوڈنس بتایا گیا، اس کو پولیس کے ڈومین سے، پولیس کی جوڈیشری سے باہر کر دیا گیا. اب پولیس اس پر کوئی ایکشن نہیں لے سکتی. یہ کیا ہے؟ پہلے جاؤں گا میں، اس پہ وضاحت کر دیجئے.
دیکھیے، بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی کیا گیا ہے، لیکن اس کا بھی قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی اس کے خلاف
پروسیجر
کے مطابق ہونا، اس کا تعلق بھی پروسیجر سے ہے. اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں پولیس کے نظام سے آپ واقف ہیں، اس کی نوعیت کیا ہے، پولیس مقدمات کیسے قائم کرتی ہے. یہاں کوئی مشکل کام ہی نہیں ہوتا، مجھے اور آپ کو بھی چاہیں تو حشیش کا مجرم قرار دے دیں،
ٹھیک ہے.
تو اس طرح کی صورتحال جب کسی ملک کے اندر موجود ہو تو اس میں بعض اوقات پولیس غلط استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کا سدباب کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اگر فرض کر لیجئے کہ اس سدباب کے نتیجے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی سکم پیدا ہو گیا ہے، تو آپ قانون سازی کر کے اس کو دور کر سکتے ہیں. میں نے بار بار ان نکات پر تبصرے میں یہ توجہ دلائی ہے کہ اس میں دو نکات ہیں جن کو آپ قرآن و سنت کی خلاف ورزی کہہ سکتے ہیں، وہ بھی ان کے نقطۂ نظر، ان کی تعبیر کے مطابق. اس میں دوسری رائے بھی ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو الگ کر کے دیکھنا چاہیے، اور پروسیجر کی جتنی چیزیں ہیں ان کے بارے میں بحث مباحثہ جاری رہنا چاہیے، پارلیمنٹ میں بھی جاری رہنا چاہیے. اگر فرض کیجئے معلوم ہوتا ہے کہ پولیس کو یہ اختیار ملنا چاہیے، اس پر عام بحث کر لی جائے تو دے دیا جائے پولیس کو اختیار. لیکن میرا بھی نقطہ نظر اس معاملے میں یہ ہے کہ پولیس کو کم سے کم اس طرح کے معاملات میں اختیار ملنا چاہیے. دیکھیے، ہمارا دیہاتی معاشرہ ہے، ابھی اس میں جاگیرداری نظام ہے، اس میں کسی شخص کے خلاف مقدمہ قائم کرانے کے لیے کچھ مشکل ہی نہیں ہے کہ پولیس کو استعمال کر لیا جائے. اس کے غلط استعمال کی بعض مثالیں بھی سامنے آئی. ماضی میں بھی میں آپ سے خدمت میں عرض کروں کہ ایک بہت اچھا مضمون لکھا تھا جسٹس جاوید اقبال صاحب نے، علامہ اقبال کے فرزند، جس زمانے میں وہ چیف جسٹس تھے ہائی کورٹ کے. تو انہوں نے حدود آرڈیننس کے معاملے میں جو مسائل پیش آئے تھے ان کا ایک تفصیلی تجزیہ کیا تھا. اس میں بہت سے ایسے واقعات بیان کیے تھے جس میں فی الواقع پولیس نے غلط طریقے سے مقدمے کا اندراج کیا. اس میں کیسے کیسے معاملات ہو جاتے ہیں، خود انہوں نے بیان کیا کہ بہاولپور میں وہ ایک موقع پر گئے اور وہاں پر ان کے سامنے یہ مقدمہ آیا کہ ایک لڑکی اپنے استاد سے کوئی بات پوچھنے کے لیے کمرے میں گئی، مخالف فریق کے لوگوں نے فوری طور پر باہر کنڈی لگا دی، اور اس کے بعد ادھر ادھر سے پولیس کے لوگوں کو بلا کے اس کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا. ظاہر ہے کہ اس طرح کی صورت اس جرم میں پیش آ سکتی ہے.
ٹھیک ہے،
اس وجہ سے اگر اس کا سدباب کرنے کے لیے بل میں اس بات پر اصرار کیا گیا ہے کہ پولیس کی مداخلت کو کم سے کم کیا جائے، تو میرے نزدیک یہ کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہیں ہے جس پر مورچہ لگایا جائے یا جس پر آپ ہنگامہ.
گاندھی صاحب، اس بل میں پولیس کی مداخلت کم سے کم نہیں کی گئی ہے، ختم کر دی گئی ہے. آپ اس بات پر کیا، آپ کی رائے کیا ہے، ختم ہو جانی چاہیے پولیس؟
میرا بھی ذاتی احساس یہ ہے کہ پولیس کی مداخلت کو کم سے کم زنا کے معاملے میں ختم کر دینا.
آپ یہ بتائیے کہ اگر جیسے جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اور آپ نے گاؤں کی اور دیہاتوں کی مثالیں دیں، لیکن واضح طور پر جو ہمارے شہری جو زندگی ہے اس میں نیو ایئر نائٹ کے مواقع پر، بسنت کے موقع پر اور دوسرے میوزیکل کنسرٹس ہوتے ہیں، وہاں پر کیا کچھ ایکسپیکٹڈ چیزیں نہیں ہوتی. اگر یہ چیز پولیس سے بالکل الگ کر دی جائے تو پولیس وہاں موجود بھی ہوگی، تب بھی وہ ظاہر ہے کہ کوئی ایکشن نہیں لے گی. اس کا مطلب یہ ہوا، یا اگر کوئی شخص اسے دیکھے گا تو جب تک اس کے پاس چار گواہ نہ ہوں وہ عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائے گا، یہ ڈرتے ہوئے کہ کہیں میرے اوپر کوئی سزا نہ نافذ ہو جائے. تو یہ تو ایک برائی پھیلے گی. بلکہ جسٹس تقی عثمانی صاحب نے یہ ریفرنس بھی دیا ہے کہ جب یہ حدود آرڈیننس کا بل جب نہیں تھا، اور یعنی جس وقت وہ والا بل بھی نہیں تھا، تو اس وقت جب کوئی مجرم پکڑا جاتا تھا جنا اس میں بل جبر کے کیس میں، تو وہ کہہ دیتا تھا کہ میں نے تو یہ عورت کی مرضی سے کیا تھا، اور بل رضا کے اس پہ شک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ چھوٹ جایا کرتا تھا. اب بھی ایسا ہی ہونے لگے گا؟
ایک بل رضا کی سزا تو آپ نے آئین میں، قانون میں داخل کر دی ہے، یہ تو زیر بحث نہیں. یہ جو مثالیں آپ نے دی ہیں، کیا یہ زنا کی مثالیں ہیں؟ یا یعنی پاکستان میں کون سا ایسا کنسرٹ ہے جس میں بدکاری سر عام ہو رہی ہوتی ہے؟ اگر سر عام کوئی آدمی،
میں فحاشی کی بات کر رہا ہوں، اس وقت تو ہم نے اس کا نام فحاشی رکھ دیا ہے نا،
نام رکھا گیا ہے، اب اس کی تعریف دیکھیے نا کیا ہے۔ دیکھیے فحاشی کی تعریف یہ ہے کہ آدمی لوگوں کے سامنے جنسی معاملات کا افشا کرے یا جنسی اعضاء کا افشا کرے، لوگوں کے سامنے اس کو جرم ہونا ہی چاہیے، اس کے لیے آپ الگ سے قانون بنائیں، اس کا اس قانون سے کیا تعلق ہے؟ اور اس معاملے میں کچھ قوانین پہلے سے تعزیرات میں موجود بھی ہیں، پولیس اس میں مداخلت کر بھی سکتی ہے۔ یہ فحاشی کے نام یا لیوڈنس کے نام سے جو دفعہ داخل کی گئی ہے، اس میں آپ فحاشی کی تعریف تو پڑھیے کیا ہے، فحاشی کی پھر تعریف کرنی چاہیے، ڈیفائن کرے اسے۔ وہ تعریف یہ ہے کہ نکاح کے بغیر زن و شو کا مباشرت کرنا، یہ کون سے کنسرنٹ میں ہوتا ہے اور کون سی موسیقی کی مجلس میں ہوتا ہے جس کے خلاف آپ اس کو استعمال کریں گے؟ یہ زنا ہی ہے۔ میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ زنا کی دو قسمیں کر دی گئی ہیں۔ اگر آپ فحاشی کے بارے میں کوئی قانون بنانا چاہتے ہیں تو تعین کے ساتھ بنائیے نا، پھر فحاشی کو پہلے ڈیفائن کیجیے وہ کیا چیز ہے۔
گویا اس میں آپ کے خیال میں اس کا ریپرکشن یہ نہیں ہے کہ جو اگر عام طور پر اس طرح کا اتنے اس میں نہیں، لیکن عام طور پر کوئی میل ملاپ جو ہوتا ہے کالج کے اسٹوڈنٹس کا یا ایسے ہی عام طور پر لوگوں کا، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ قابل دست اندازی پولیس ہے ابھی بھی ہے؟
یہی بات یہ ہے کہ بہت سی ایسی دفعات ہیں جن کے تحت پولیس کارروائی کرتی ہے۔ زنا کے معاملے کو پہلے آپ موضوع بنائیے، جو اس وقت ہمارا موضوع ہے، اور اس کو دیکھیے کہ اس کی کیا نوعیت ہے۔ یعنی زنا کے معاملے میں جب ایک قانون بنا دیا گیا ہے اور وہ قرآن مجید کی بنیاد پر بنایا گیا ہے کہ چار گواہ ہوں گے تو کارروائی ہوگی، اچھا میری تعبیر کے مطابق تو مثال کے طور پر چار آدمی آ گئے ہیں اور انہوں نے آ کے جو الزام لگایا ہے وہ الزام زنا کا نہیں ہے، وہ اصل میں اس نوعیت کی کسی چیز کا،
ٹھیک ہے،
کوئی میل ملاپ تھا، بستر میں پایا گیا ہے، کمرے میں پایا، اس طرح کی نوعیت ہے۔ مقدمہ قابل سماعت ہو جائے گا اگر چار گواہ آ گئے ہیں تو۔ ہم جرم کی نوعیت بھی دیکھیں گے، مجرم کے حالات بھی دیکھیں گے۔ تو مجرم کے حالات جیسے دیکھے جائیں گے، حالات سے میری مراد یہ ہے اس کے سماجی حالات، اس کے سیاسی حالات، اس کے معاشرتی حالات، وہ کس قوم میں ہے، اس وقت کیا صورتحال ہے، ترغیبات کی کیا نوعیت ہے، اس کی پرورش، اس کی تربیت کیسے ہوئی ہے، جیسے یہ دیکھا جائے گا جرم کی نوعیت بھی دیکھی جائے گی۔ جرم آخری درجے میں ہوا ہے تو 100 کوڑے کی سزا دے دیں گے، اگر جرم نچلے درجے میں ہوا ہے تو کم تر سزا دے دیں گے۔ تو میری بات کو اگر آپ قبول کر لیں تو یہ سارے پہلو جتنے ہیں اس کے دائرے میں آ جائیں گے، لیکن زنا کو الگ کیجئے اور فحاشی،
میں ان کو الگ ہی کر رہا ہوں۔ میں
زنا فحاشی نہیں ہے
جی،
زنا تو ایک بدترین جرم ہے جس کا آپ ارتکاب کرتے ہیں،
میں اس کو الگ ہی کر رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں جو آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ اگر وہ ثابت ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو 100 کوڑے کی سزا ہے، ورنہ کم سزا ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس طرح کی کوئی حرکات ہو رہی ہوں عام طور پر گلی میں، محلے میں، سڑکوں پر، تو اور اس کے لیے ہم چار گواہ نہ پائیں، اگر میں نے کوئی چیز دیکھی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ میں اس خیال سے چپ ہو جاؤں گا کہ میرے پاس چار گواہ نہیں ہیں اور میں پولیس کے پاس بھی نہیں جا سکتا، مجھے تو عدالت میں جانا تھا۔ اور اگر پولیس وہاں موجود ہے تو کیا یہ پولیس اس طرح کی حرکات میں اس بل کے آ جانے کے بعد ایکشن لے سکے گی؟ کیونکہ یہ تو بالکل الگ کر دیا گیا ہے۔
یہ ایسا نہیں ہے، تعزیرات میں بے شمار قوانین ہیں جو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ اس طرح کی چیزوں سے متعلق ہیں بلکہ زنا کی بعض صورتوں کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، جس میں مثال کے طور پر کوئی اڈا چلانے والا ہے، کوئی اغوا کرنے والا ہے، اس طرح کے قوانین بھی موجود ہیں، تو ان کو وہیں ہونا چاہیے۔ یعنی یہ جتنی بات آپ بیان کر رہے ہیں اس میں جو بھی قانون سازی کی جائے گی وہ قانون سازی بہرحال دوسرے زاویے سے ہونی چاہیے، نہ کہ اس کو زنا قرار دے دینا چاہیے۔
دوسری قسم کے جتنے بھی معاملات ہیں، کوئی بدکاری کا اڈا چلا رہا ہے یا کوئی اور اس طرح کی کسی بدکاری میں ملوث ہے، تو اس کے لیے جرائم آلریڈی اس کے لیے
موجود ہے، اس کے دفعات موجود ہیں، اس کے لیے کلازز موجود ہیں، بلکہ اس کے اندر سے بہت سی چیزوں کو نکال کے انہوں نے تعزیرات میں رکھا ہے، موجود ہیں وہ، یعنی ایسا نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں واضح ہونا چاہیے اس معاملے میں کہ قرآن کس چیز کی سزا بیان کر رہا ہے، وہ زنا کی سزا بیان کر رہا ہے۔
اچھا ایک
اس کو تو زنا کے قانون کے تحت ہی بیان ہونا چاہیے، اس کے علاوہ جو جرائم ہیں، یعنی لوگ اگر سڑکوں کے اوپر نکل کے کوئی غلطی کرتے ہیں یا اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، آپ اس میں کوئی قانون بنانا چاہتے ہیں ضرور بنائیے، لیکن وہ قانون پارلیمنٹ میں زیر بحث آئے گا، آپ بنا لیجئے، وہ داخل ہو جائے گا۔ میں اب بھی یہ عرض کرتا ہوں کہ ایسی بہت سی چیزیں موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے، زنا کے معاملے کو محدود کیا گیا ہے اور متعین۔
ٹھیک ہے، بالکل آپ کی چیز بالکل کلیئر ہوگی۔ اچھا اس میں آخری پوائنٹ جو علماء نے ریز کیا ہے کہ عدالتوں پر پابندی عائد کرنا کہ شہادت کے مطابق مختلف جرائم سامنے آنے پر دوسرے جرائم میں سزا نہیں دے سکتی۔
دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بھی پروسیجر کا مسئلہ ہے، یعنی ایک معاملہ آپ کے سامنے آیا، اس کی سماعت ہو رہی تھی، جرم ثابت نہیں ہو سکا، لیکن سماعت کے دوران میں کوئی دوسرا جرم ثابت ہو گیا یا سامنے آ گیا، تو عدالت کیا خود بخود کارروائی کرے؟ ایک دوسری رائے یہ ہو سکتی ہے کہ عدالت کو خود بخود کارروائی نہیں کرنی چاہیے، دوسرا مقدمہ درج ہونا چاہیے اور پھر اس کے مطابق کارروائی ہوگی۔ تو اس میں قرآن و سنت کے خلاف کیا بات ہے؟ یہ بھی پروسیجر لاگت تعلق ہے۔
اچھا ایسا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا صحابہ کے دور میں ایسا کوئی واقعہ روایت کو ایسی ملتی ہے کہ جو ایک مقدمہ پیش کیا گیا اور لیکن قرائن سے بات ثابت ہوئی ہو کہ کسی دوسرے جرم کی بات اور اس پہ دوسری سزا کوئی نافذ کی؟
میرے علم کے اب تک ایسا کوئی معاملہ نہیں پیش آیا. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی نوعیت بالکل الگ ہے. یہ جو آپ کو بہت سے جرائم میں اعتراف کرتے لوگ نظر آتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ رسالت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. یعنی آپ کو اور مجھے اگر معلوم ہو کہ اللہ کا پیغمبر ہم سے سوال کر رہا ہے کہ تم نے یہ جرم کیا ہے تو کہاں آدمی جرت کر سکتا ہے انکار کرنے کی؟ اچھا یعنی اس ذات والا صفات کے معاملات بالکل الگ ہیں. موجودہ زمانے میں ہماری عدالتوں کاروائی کرنی ہے, اس میں بھی بعض اوقات بے انصافی کا امکان ہوتا ہے کہ عدالت آپ سے آپ ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے جرم میں سماعت شروع کر دیتی ہے, اس وجہ سے انہوں نے اس کو الگ کیا ہے. تاہم اس میں بحث ہو سکتی ہے, گفتگو ہو سکتی ہے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں قرآن و سنت کے خلاف ہے, تو قرآن و سنت کے خلاف پر گفتگو کرنی چاہیے نا. پروسیجر لا جو ہے اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جن کی ڈیولپمنٹ کی, جن کی بہتری کی گنجائش موجود ہے.
اس میں ایسا ضرور موجود ہوگا یعنی کہ آپ کے خیال میں کہ عدالت کے سامنے اگر کوئی دوسرا جرم سامنے آیا ہے تو وہ عدالت متعلقہ پولیس اسٹیشن کو یہ ہدایت کر سکتی ہے کہ آپ اس کے مطابق نیا جرم آ گیا ہے, اب اس کے مطابق کوئی پرچہ درج کریں, مقدمہ درج کریں.
بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہائی کورٹ سپریم کورٹ کو بہت سے اختیارات ہیں, سوئے موٹو بعض اوقات اختیارات موجود ہیں, تو ان عمومی دفعات کے تحت عدالت بہت سے اقدامات کر سکتی ہے. لیکن اس میں بہتر رائے ظاہر ہے کہ موجودہ قانون کے ماہرین دے سکتے ہیں. میں تو صرف اصولی بات کر سکتا ہوں کہ اس سارے معاملے کا تعلق اصل میں پروسیجرل لا سے ہے اور اس کو وہیں رہنا چاہیے. اس میں اللہ اور رسول کے کسی حکم کے خلاف ورزی نہیں ہو رہی, دو رائے ہو سکتی ہیں اور میرے نزدیک ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے اس نقطہ نظر کی کہ اس طرح کے اخلاقی معاملات کبھی قانون کی لٹ سے درست نہیں ہوتے. اگر آپ معاشرے کو اخلاقی طور پر بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تبلیغ, تلقین, تربیت اور لوگوں کے شعور کی بلندی کی اقدامات کریں.
غامدی صاحب, واعظ و نصیحت اور قانون کے نفاذ میں آپ کہیں تو کوئی لائن مارک کریں گے نا, واعظ و نصیحت کس حد تک کریں گے اور قانون کا نفاذ کہاں کریں گے؟ کہیں نہ کہیں کرنا پڑے گا. آپ ظاہر ہے کہ بالکل واعظ و نصیحت پہ سب نہیں چھوڑ سکتے اور نہ صرف یہ کہ خالی قانون کی اسی پہ کر سکتے ہیں, تو کوئی لائن تو آپ کہیں ڈرا کریں گے, وہ کیسے کریں گے آپ؟
دیکھیے جی, وہ جرائم جس میں آپ استغاثہ لے کے آتے ہیں, جہاں آپ کی جان مار آبرو کے خلاف جرم ہوتا ہے, وہاں پر تو قانون کو انصاف دینا ہے, لہٰذا اس پر قدغنیں کم سے کم ہونی چاہیے. پولیس کے اختیارات بھی وہاں وسیع تر ہونے چاہیے اور اسی طرح سے گواہی اور دوسرے معاملات کو بھی زیادہ سادہ کرنا چاہیے تاکہ انصاف مل سکے. لیکن زنا کے معاملے میں تو نوعیت بالکل مختلف ہے. یہاں اللہ تعالیٰ ہی نے پابندی لگا دی ہے کہ چار گواہ آپ کے پاس نہیں تو خاموش رہیے.
ٹھیک,
اس وجہ سے وہ لائن جس کو آپ کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے خود کھینچ دی ہے. یہ بتا دیا ہے کہ چار گواہ میسر آ گئے ہیں اور آپ مقدمہ لانا چاہتے ہیں تو لائیے, اگر نہیں میسر تو از راہ کرم تبلیغ, تلقین اور نصیحتی کا طریقہ ہے.
غامدی صاحب, یہیں سے آپ کی بات کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگو کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے غامدی صاحب, آپ سے ڈسکشن ہو رہی تھی علماء کے اٹھائے گئے اعتراضات پر. وہ اعتراضات تو مکمل ہو گئے ہیں تقریباً. ایک بڑا اہم نقطہ ہے جو کہ جس کو میں چاہوں گا کہ ذرا وضاحت ہو جائے. زنا بالرضا میں میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ وہ جو چار گواہوں والی شرط ہے, کیا وہ اس میں چاروں گواہ یا کوئی ایک آدھ گواہ ڈی این اے ٹیسٹ سے یا کسی اور ٹیسٹ سے ریپلیس ہو سکتا ہے؟ اور آپ نے کہا تھا کہ نہیں, یہ بالکل واضح چار گواہ ہیں. زنا بالجبر میں بھی کیا یہی معاملہ ہے؟
زنا بالجبر ہو یا کوئی اور جرم ہو, سب میں جو گواہ بھی آپ کو موقع پر میسر ہوگا, گواہ میسر نہیں ہے, قرینے کی شہادت موجود ہے, ڈی این اے ٹیسٹ ہے, کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہے, اس کی بنیاد پر آپ فیصلہ کر دیں گے. اس میں قرآن مجید نے ہرگز کوئی شرط نہیں لگائی. دیکھیے, دو باتوں کو بالکل الگ الگ سمجھ لیجئے. ایک یہ ہے کہ زنا کی تہمت لگائی گئی ہے کسی پر, یعنی کوئی معاملہ نہیں تھا, کوئی مقدمہ نہیں تھا, کوئی چیز نہیں تھی. میں یا آپ آئے, ہم نے عدالت میں آ کے کہا کہ ہم فلاں آدمی کو زنا کا مجرم سمجھتے ہیں, یہ زنا کی تہمت ہے. اس پر قرآن اصرار کرتا ہے کہ آپ نے زبان کیوں کھولی, آپ نے ایک شخص کی حیثیت عرفی کو کیوں مجروح کیا, آپ کے پاس چار گواہ ہیں تو آئیے. یہ بھی نہیں کہتا کہ چار گواہ ہوں تو ضرور آئیے, بلکہ چار گواہ ہیں تو آئیے ورنہ خاموش رہیے, اپنے بھائی کو نصیحت کیجئے, اس کے جرم پر پردہ ڈالیے. خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی. یہ زنا بالرضا کی تہمت کا معاملہ ہے. اب فرض کر لیجئے کہ کسی جگہ زنا بالجبر کا مقدمہ چل رہا ہے, تو عام قانون کے مطابق اس کے گواہوں کو دیکھا جائے گا اور اس میں مجرم کو ہر حال میں سزا دینا مقصود ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ایک مظلوم عورت ہے جو ہمارے پاس آ گئی ہے, اس نے آ کے اپنا استغاثہ دائر کر دیا, بلکہ اب مغربی معاشرے کو پیش نظر رکھیں تو مظلوم مرد بھی ہو سکتا ہے, وہ آ گیا ہے, اس نے آ کے اپنا مقدمہ پیش کیا ہے. اس کے بعد تو آپ کو انصاف دینا ہے. انصاف کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر ذریعہ اختیار کریں جس سے جرم کا اثبات ہو سکتا ہو، اور اس میں جو جدید ذرائع پیدا ہو گئے ان سب سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور ان کی بنیاد پر جرم ثابت ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی مقدمہ چل پڑا ہے ایک بار، اور مقدمہ چل پڑنے کے بعد کسی بنیاد پر یہ ثابت ہو گیا کہ زنا بالرضا ہوا ہے، اس میں بھی چار گواہوں کا مطالبہ کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ قانون کا نقطہ سمجھ لینا چاہیے۔ تہمت لگانے جا رہے ہیں، نوعیت اور ہے۔ الزام لگانے جا رہے ہیں، نوعیت اور ہے۔ مقدمہ قائم کرنے جا رہے ہیں اور نوعیت ہے۔ ایک مقدمہ چل رہا تھا، اس کے دوران میں کسی چیز کا اثبات ہو گیا ہے، اس کی بنیاد پر بھی سزا دی جا سکتی ہے۔ تو یہ بات بالکل الگ الگ سمجھنی چاہیے۔ اور زنا بالجبر کے معاملے میں تو ہمیں بہرحال ہر پہلو کو دیکھنا ہے، میڈیکل رپورٹ بھی دیکھیں گے ہم اس معاملے میں، ڈی این اے،
اس میں ایسی کوئی شرط نہیں کہ چار ہی گواہ ہونے چاہیے،
نہ چار گواہوں کی شرط ہے نہ گواہ کی شرط ہے، یعنی کرائم کی بنیاد پر بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے، اور ہماری عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں کرائم کی بنیاد پر۔
یعنی یہ چیزیں ہیں، اور یہ پہلے بھی حدود آرڈیننس جو پہلے والا تھا اس میں بھی یہ بات تھی کہ اس میں چاروں گواہ زنا بالجبر کے کیس میں ریکوائرڈ نہیں تھے، اور بھی ایویڈنسز سے ہو جاتا تھا۔
دیکھنے بات یہ کہ وہاں تو تقسیم ہی دوسری کر دی گئی تھی، حد کے جرم کو الگ کر دیا گیا تھا اور تعزیر کو الگ کر دیا گیا تھا، اور تعزیر میں وہاں زنا بالجبر کی بھی اگر آپ سزا دیتے تو اس میں اس طرح ہی کوئی شرط نہیں۔
ٹھیک ہے،
آپ کے خیال میں پرانا جو حدود آرڈیننس تھا اس سے معاشرے کے اوپر کیا اثرات، منفی یا مثبت، کیا اثرات مرتب ہوئے، اور جو اب نیا آرڈیننس آیا، نیا بل آیا جو ایکٹ بن گیا، اب اس سے کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے پاکستان کے عورتوں پہ، مردوں پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟
جہاں تک اخلاقی معاملات کا تعلق ہے، نہ پہلے کچھ بہتری تھی نہ اب کچھ بہتری آنے کے امکانات ہیں۔ اخلاقی معاملات کی نوعیت بالکل الگ ہے، قانون کا نفاذ کس طرح ہوتا ہے، عدالتیں کیسے کام کرتی ہیں، اس میں بے شمار عوامل ہوتے ہیں، اور وہ آپ اچھے سے اچھا قانون بھی لے آئیں تو ہمارے معاشرے میں اس سے کوئی خاص اثرات نہیں ہوتے۔ لیکن اس آرڈیننس میں ایک خامی تھی، اور وہ خامی بالکل پروسیجرل لاء کی خامی تھی، اور وہ یہ تھی کہ بعض اوقات زنا بالجبر کے الزام میں ایسی صورت پیدا ہو جاتی تھی کہ جس کے نتیجے میں عورت کو قید میں ڈال دیا جاتا تھا۔ اس کی کچھ مثالیں موجود ہیں، اس کا مکمل ازالہ ہو گیا ہے، یعنی اب اس کا کوئی امکان باقی نہیں رہا، تو اس وجہ سے اس طرح کا کوئی ظلم بھی نہیں ہوگا۔ میں تو اس کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ خواتین کے ظلم کا تو اس بل میں بڑی حد تک، خواتین پر ہونے والے ظلم کا تو بڑی حد تک ازالہ ہو گیا ہے، لیکن اسلام پر جو ظلم حدود آرڈیننسوں میں ہوا ہے اس کا ازالہ نہ اس وقت ہوا ہے نہ مستقبل میں ہونے کا کوئی امکان ہے۔ معاشرے پر کیا اثرات ہوں گے؟ بس آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی خواتین کو جیلوں میں ڈالنے کا راستہ کسی حد تک بند ہو جائے گا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، نہ پہلے ہوئی نہ اب کوئی ہونے کا امکان ہے۔
علماء کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ یعنی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کچھ تجاویز ہیں وہ بھی شامل ہونے چاہیے، تو علماء کو کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے اس نئے بل پہ؟
دیکھیے، یہ عالم عالم ہوتا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کے سامنے علمی لحاظ سے چیزوں کو رکھے، استدلال کے ساتھ چیزوں کو رکھے۔ ہنگامہ و احتجاج علماء کے شائن شان نہیں ہے، ان کو ہر حال میں اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے۔ میرا ایک نقطہ نظر ہے، مجھ سے صدر مملکت نے پوچھا میں نے بیان کر دیا، مجھ سے وزیر اعظم نے پوچھا میں نے بیان کر دیا، مجھ سے نظریاتی کونسل کے ارکان نے پوچھا میں نے بیان کر دیا، میڈیا پر زیر بحث آیا میں نے بیان کر دیا، اس وقت آپ پوچھ رہے ہیں آپ کے سامنے بھی پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، میری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اس کے بعد اگر فرض کر لیجئے کہ کچھ علماء سیاست میں سرگرم ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ پارلیمنٹ میں کوئی بل پیش کرے۔ اگر اس وقت حکومت نے اپنی عددی اکثریت کی بنیاد پر ایک بل منظور کرا لیا ہے تو وہ ترمیم کرا سکتے ہیں۔ علماء کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی بات کہیں، دلیل کے ساتھ اس کو بیان کریں، رائے عامہ کو ہموار کریں۔ آخری فیصلہ بہرحال پارلیمنٹ کو کرنا ہے۔ میں اس اصول کو بہت واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ یہ طے کرے کہ کون سی رائے قرآن و سنت کی صحیح تعبیر ہے، اور پارلیمنٹ جب کوئی چیز طے کر لے گی تو مجھے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ میرا کام یہ ہے کہ وہ قانون نافذ ہوگا، میں اس قانون کی پابندی کروں گا، اس کی غلطی واضح کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ پارلیمنٹ کی اکثریت میرے حق میں ہموار ہو جائے۔
آپ کے خیال میں ابھی جو نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی، مے بی یہ سیٹ اپ چینج ہو جائے، تو آپ کے خیال میں کیا یہ ریورٹ ہو سکتا ہے یہ والا ایکٹ؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اس میں یہ خامی ہے، یہ غلطی ہے، استدلال کے ساتھ واضح کرتے ہیں، تو اس کے بعد پارلیمنٹ کے ارکان بھی انسانی ہیں، ان کو بات سمجھائی جا سکتی ہے۔ اس وقت بھی یہ رویہ کیوں اختیار نہیں کیا گیا؟
بحیثیت دین کے طالب علم کے، آپ کی جو گہری نظر ہے اسلام کے علوم پر، اور بحیثیت اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر کی حیثیت سے بھی، آپ ایک واضح طور پر یہ بتا دیجیے، پروسیجرل لاز کو اگر ہم الگ کر دیں تو آپ کے خیال میں کیا یہ دینی نقطۂ نگاہ سے کیا یہ عین اسلامی بل ہے یا نہیں ہے؟
میں دو لفظوں میں یہ بات بیان کر سکتا ہوں کہ اصل میں یہ جتنے بھی اعتراضات ہیں ان میں سوائے دو چیزوں کے جو علماء کی تعبیر کے لحاظ سے انہوں نے اعتراضات کیے ہیں، باقی تمام چیزیں در حقیقت قانون کے نفاذ کے طریقوں سے. اگر آپ محرکات کو زیر بحث نہ لائیں کہ یہ کیوں کیا گیا ہے, تو قانون کی حد تک اس معاملے میں دو نقطۂ نظر ہو سکتے ہیں اور ان پر بحث مباحثے کے نتیجے میں کسی ایک نقطۂ نظر کو اختیار کیا جا سکتا ہے. جو دو دینی اعتراضات ہیں ان میں بھی میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اس میں یہ بات کہنا کہ یہ صراحتاً قرآن و سنت کی خلاف ورزی ہو گئی ہے, اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ کون سی تعبیر کو پارلیمنٹ قانون کا حصہ بنائے. اور میں نے عرض کر دیا کہ میرا نقطۂ نظر اس معاملے میں مختلف ہے, اور اس لحاظ سے میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے, لیکن بس کہہ سکتا ہوں, میں اپنی دلیل دوں گا. اس کے بعد یہ ماننا یا نہ ماننا پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ کس کو قانون کی شکل دیتی ہے.
تھینک یو ویری مچ غامدی صاحب, بہت بہت شکریہ. ناظرین, ہم نے اپنے پروگرام کی ابتدا میں کہا تھا کہ ہمارے اس پروگرام کا بنیادی مقصد کوئی مناظرے بازی نہیں ہے, علمی گفتگو ہے, اکیڈمک انداز ہوگا, اور کوشش ہماری ہوگی کہ آسان الفاظ میں عوام تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ اس بل میں کیا کیا خوبیاں یا خامیاں موجود ہیں. آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا, اور انشاءاللہ اس طرح کے اور موضوعات پر آپ کے سامنے آتے رہیں گے. اپنے میزبان زبیر احمد کو اور احمد ولید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.